السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. درود پڑھیے محمد و آل محمد. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے. تمام مومنین کے حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. آج روزے رحمت ہے و روزے عظیم ہے و آج ہی کہیں کہ مناسب ترین دن ہے یا یہ ایام جو آج سے شروع ہوئے ہیں صلوات بھیجنے کے لیے ہیں. اور رسول اللہ کا فرمانا ہے کہ سب سے بڑا کنجوس اور بخیل وہ ہے جو مجھ پر صلوات میں کنجوسی کرتا ہے. میلاد باسعادت نبی خاتم پیغمبر اکرم رسول اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ تمام حاضرین مومنین کرام و تمام امت اسلامیہ کو تبریک و تہنیت عرض ہے. سعادت ہے کہ آج اس روز مبارک میں کہ جس میں مومنین پوری دنیا میں و بالخصوص مملکت پاکستان کے اندر ہر کوچہ و بازار و ہر شہر و دیار کے اندر آج جشن سرور و جشن میلاد نور بربا کیے ہوئے ہیں کہ خداوند تبارک و تعالی انشاءاللہ رحمت للعالمین کے صدقے پوری دنیا میں و بالخصوص پاکستان میں خداوند تبارک و تعالی امن و امان قائم فرمائے انشاءاللہ. بارہ ربیع الاول اہل سنت کے علماء و محققین و مورخین کے نزدیک میلاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اسی طرح بعض جید علماء امامیہ جس طرح مرحوم کلینی صاحب کافی وہ بھی بارہ ہی کو روز میلاد حضرت قرار دیتے ہیں. علماء شیعہ میں سے کافی یا اصول کافی جو معروف کتاب ہے حدیث کی, اس کے مؤلف و مصنف ثقۃ الاسلام شیخ یعقوب کلینی رحمۃ اللہ علیہ, اور اسی طرح شیخ الطائفہ شیخ طوسی شیخ جعفر طوسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وہ بھی بارہ ربیع الاول کو ہی ترجیح دیتے ہیں کہ روز میلاد حضرت اس تاریخ کو ہے. اور باقی بھی بعض علماء امامیہ اسی دن کو روز ولادت باسعادت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرار دیتے ہیں. لیکن مشہور علماء امامیہ کے مابین 17 ربیع الاول ہے, اور یہ تاریخیں تاریخ میں ہسٹری میں اس طرح منسوب ہو گئیں کہ 12 ربیع الاول میلاد ہے جو اہل سنت منعقد کرتے ہیں, وہ 17 میلاد شیعہ ہے، وہ میلاد حقیقی، میلاد نور، میلاد رسول اللہ کو شیعہ و سنی بنا دیا کہ گویا 12 اہل سنت کا دن ہے اور 17 شیعہ کا دن ہے، اور بیچ میں بھول ہی گئے کہ یہ سارے ایام رسول اللہ کے ایام ہیں۔ اس لیے ایک رہبر بیدار و با بصیرت و آگاہ نسل رسول اللہ سے و آل رسول اللہ سے و سلالہ رسول حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اس عصر میں، اسی معاصر زمانے میں، ان ایام کو، ان ایام مبارکہ کو، ان ایام نورانی کو 12 سے 17 جو ایک تاریخی مناسبت ہے، اور جیسے دیگر مسائل کی طرح، اختلافی مسائل کی طرح، تفرقے و اختلافات کا باعث قرار دے دیا گیا تھا، وہ دستاویز بنا دیا گیا تھا، اس عظیم الشان رہبر نے آ کر انہی ایام رسول اللہ کو، میلاد رسول اللہ کو ایام وحدت امت رسول اللہ قرار دیا ہے۔ اس مناسبت سے یہ ایام جو آج سے شروع ہوئے ہیں، ہفتہ پورا 12 سے 17 تک، یہ جہاں پر ایام میلاد نور ہیں و میلاد رسول اللہ ہیں، اسی طرح ایام وحدت امت رسول اللہ بھی ہیں۔ ہفتہ وحدت ہے یہ، اور یہ بھی آپ کو مبارک ہو اور تہنیت عرض ہے کہ انشاءاللہ خدا و تبارک و تعالی ان مبارک ایام کے صدقے اور اس میلاد اور اس مولود مسعود کے صدقے پروردگار انشاءاللہ امت رسول اللہ میں اتحاد و اتفاق قائم فرما انشاءاللہ۔ قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالی نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے جا بجا، مختلف انداز سے اور مختلف طریقے سے، لیکن اپنی سب سے عظیم نعمت و نعمت عظمیٰ کا ذکر سورہ مبارکہ آل عمران میں فرمایا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے عظیم، من عربی زبان میں احسان کو کہتے ہیں، منت، منت یا من احسان کرنے کو، کسی کے اوپر بہت بڑا احسان کرنا، اسے احسان من کہتے ہیں۔ من اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنا بہت عظیم احسان مومنین کے اوپر یہ انجام دیا ہے، چونکہ بعض احسانات خدا کے مومنین اور غیر مومنین دونوں کے لیے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احسانات انسان پر کیے ہیں، لیکن غیر انسان بھی شریک ہیں ان احسانات میں، انسان کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں وہ احسانات اللہ تعالیٰ کے، جیسے زمین بنائی اللہ کا عظیم احسان ہے، انسانوں کے لیے بھی مسکن ہے، جانوروں کے لیے بھی مسکن قرار دیا، اور یہ مشترک احسان ہے۔ اسی طرح خدا نے رزق پیدا کیا، غلہ پیدا کیا، انسان کو کہا تو بھی کھائے، جانور کو کہا تو بھی کھائے، یہ بھی مخصوص چیز نہیں ہے انسان کے ساتھ، دونوں کے لیے پیدا کیا ہے، چونکہ دونوں کی جسمانی ضرورت ہے غلہ و رزق، اس لیے یہ دونوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان یہ سمجھا ہے کہ گویا مجھے زمین پر قبضے کے لیے پیدا کیا ہے، زمین پر انسانوں سے زیادہ جانور ہیں، دونوں کی مشترکہ پراپرٹی ہے، اور انسان کو حق نہیں بنتا کہ وہ اپنے پارٹنر سے حق حیات چھین لے، کہ اپنے گھر وسیع محلے شہر بناتا جائے اور پارٹنر کا خیال نہ رکھے، چونکہ زمین دونوں کے لیے بنائی گئی ہے، اسے بھی رہنا ہے، انسان کو بھی رہنا ہے، اور غلہ بھی دونوں کے لیے ہے، اب انسان کو غلہ بھی احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے چونکہ دونوں کے لیے بنایا ہے۔ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے مخصوص انسان کو عطا کی ہیں، جیسے انسانی حلیہ، انسانی عقل، انسانی ارادہ، انسانی مقام، یہ انسان کے لیے مخصوص ہیں، جس میں حیوان شامل نہیں، یہاں سے انسان حیوان سے الگ ہو جاتا ہے، جدا ہو جاتا ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو انسان اس کو جتنا بھی بڑھائے بہتر ہے اس کے لیے، جو انسان کے ساتھ مخصوص چیزیں ہیں، جانور کے پاس نہیں ہیں۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تمام انسانوں کے لیے خدا نے بنائی ہیں، کچھ امور ایسے ہیں جو انسانوں میں سے بھی خاص طبقے کے لیے مخصوص کیے ہیں، اور ان امور میں مومنین کو باقی انسانوں سے اللہ تعالیٰ نے جدا کیا ہے, اہل ایمان کو, اور انہیں فرمایا ہے کہ میں نے خصوصاً تمہارے اوپر احسان عظیم کیا ہے. ایک تو احسان جن کے اوپر خدا نے کیا ہے انہیں الگ کر دیا, کہ یہ احسان ہے تو پوری کائنات کے لیے, عالمین کے لیے ہے, رحمت للعالمین ہے یہ ہستی جن کو ہم بھیج رہے ہیں, لیکن مومنین کو جتلا بھی رہے ہیں. من احسان بھی ہے اور احسان جتلانا بھی ہے. ہمیں منع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اگر کسی جگہ احسان کی توفیق ہو جائے تو جتلاؤ مت. لا تبتلوا صدقاتکم بالمن والاذى, جب کسی توفیق ہوتی ہے صدقہ کی, کسی کے ساتھ بلائی کرنے کی, کسی کے ساتھ نیکی کرنے کی, تو اس نیکی کو دہرا کے, جتلا کے, تکرار کر کے ضائع نہ کرو اس کو. بعض لوگ ہوتے ہیں کسی کے ساتھ کوئی نیکی کر دی, کسی کا کرایہ دے دیا, پھر اس کو روزانہ یاد دلاتے ہیں وہ کتنا اچھا سفر تھا جس میں میں نے تیرا کرایہ دیا تھا. وہ اس کو بار بار شرمندہ کرتے ہیں, بھائی زندگی میں ایک دفعہ کرایہ دے دیا, ہر جگہ اتنا سناتے ہو. یا کسی کو کھانا کھلا دیا, جہاں بھی کھانا لگے گا تو اس کے یاد دلائیں گے کہ کھانا دیکھ کر مجھے یاد آ جاتا ہے جب آپ کو میں نے فلاں کھانا کھلایا تھا. اور کسی کے ساتھ اگر توفیق بلائی ہے, ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال. آپ کے پاس تو دریا قریب ہے, نیکی ڈالنے کے لیے دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی نیکی کر کے اسے دہراؤ مت, نیکی کر کے اس کا پیچھا نہ کرو, نیکی کر کے احسان مت جتلاؤ, چونکہ جو کیا ہے وہ اجر ضائع ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے مخلوق کا ادب ہے, خود خالق نے جو کچھ احسانات کیے ہیں وہ انسان کو جتلائے ہیں کہ یہ میں نے کیے ہیں تیرے اوپر احسانات. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جو احسان کرتا ہے, اور کہا گیا کہ جتلاؤ مت, اس لیے کہ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کرتا, سب اللہ کا دیا ہوا ہے, اللہ کی مخلوق تک پہنچا دیتا ہے, امین کی حیثیت سے, امانت دار کی حیثیت سے. مالک تو نہیں ہے انسان, جتلانے کا حق مالک کو بنتا ہے, امین کو نہیں بنتا. چونکہ جب انسان احسان کرتا ہے اور احسان کر کے جتلاتا ہے جس کے اوپر احسان کیا ہے, جو ممنون ہے, جس کے اوپر من کیا ہے آپ نے, وہ اس کی نگاہیں جھک جاتی ہیں, اس کی نظریں ایسے ہی ہوتا ہے, نگاہیں جھک جاتی ہیں. اور خداوند تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ میری مخلوق کی نگاہیں میرے علاوہ کسی کے سامنے جھک جائیں. صرف اللہ کے سامنے جھکنی چاہیے نگاہیں, جس طرح خدا کا فرمان ہے کہ یہ گردنیں بھی صرف میرے سامنے جھکنی چاہیے, جس طرح پروردگار کا فرمان ہے یہ پیشانیاں بھی میری بارگاہ میں جھکنی چاہیے, میرے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکنی چاہیے. لہذا کچھ چیزیں ہیں جو مخصوص ہیں اللہ کی ذات کے ساتھ, یعنی خدا اور بندے کا رابطہ ہے, اس میں کوئی اور شریک نہیں ہے. اس رابطے میں ایک یہ کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو عظیم احسانات انسان پر انجام دیے, انسان کو عطا فرمائے ہیں, انہیں جتلایا بھی ہے. ان عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ یاد دلائی ہے, لقد من اللہ علی المؤمنین. خداوند تبارک و تعالیٰ کا عظیم احسان ہے جو خدا یاد دلا رہا ہے مومنین کو, اور وہ احسان یہ ہے کہ تمہارے اندر میں نے اپنا رسول مبعوث کیا ہے. یعنی خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عزیز ترین مقام و مرتبہ و ہستی جو سب سے عزیز ہے اللہ کو, وہ خدا نے مومنین کو عطا کر دیا ہے کہ یہ حبیب ہے میرا. خدا کا حبیب ہے نا, حبیب اللہ ہے, اپنا حبیب کوئی کسی کو دیتا نہیں ہے, اور خدا نے اپنا حبیب مومنین کو دے دیا, اپنا حبیب بھیجا مومنین کے پاس, اور مومنین کو یہ یاد دلایا کہ خیال رکھنا یہ میرا حبیب ہے, اس کا ایسے ہی قدردان ہونا جو اس کا مقام و مرتبہ ہے. یہ نہ ہو کہ بھول جاؤ, اور بھولنا نہ پھر اس سے بڑھ کر یہ نہ ہو کہ اس کو ستاؤ, اس کو تنگ کرو, اس کی نافرمانی کرو اور اس کا دل دکھاؤ. خبردار جو اس کا دل توڑا, اس حبیب کا دل توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنے اللہ کو ناراض کر دیا. اس لیے رسول اللہ کا فرمانا تھا کہ اگر تم چاہتے ہو خدا سے محبت رکھ کر رکھو اور خدا کی محبت چاہتے ہو, ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی, میری اتباع کرو, یحببکم اللہ. رسول اللہ کا فرمانا ہے کہ میں محبت کے واسطہ ہوں خالق اور مخلوق کے درمیان, کہ وہ مخلوق جو خالق سے محبت کرتی ہے اگر میری پیروی کرے خالق اس مخلوق سے محبت کرے گا. حبیب واسطہ محبت ہے, وساطت محبت یہ ہے. ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم خدا کو چاہتے ہو تو میری اتباع کرو. نتیجہ کیا ہوگا میری اتباع کا؟ یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرے گا, خدا تم سے محبت, خدا کی محبت ہوگی. اور جس سے اللہ محبت کرے اس کو اور کیا چاہیے؟ اس کی تو دنیا و آخرت ساری بن گئی جس کو خدا چاہے, جس کو رضائے خدا مل جائے, جس کو محبت خدا مل جائے. سب سے بڑا محروم وہ نہیں ہے جس کو غلہ نہیں ملا, روٹی نہیں ملی, سب سے بڑا محروم وہ ہے جس کو اللہ کی رضا و محبت نہیں ملی, وہ سب سے بڑا محروم انسان ہے. اس محرومیت سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین کو ہدیہ دیا مومنین کو, اور مومنین کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ اللہ کا یہ احسان عظیم یاد رکھنا, احسان فراموش نہ بننا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان, تمہیں تو پتہ ہے کہ احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے. جب خدا نے احسان کیا کہ رسول اعظم کو تمہارے درمیان بھیجا, اب تمہارا بھی کام ہے کہ اس احسان کا جواب احسان سے دو. احسان کا جواب احسان سے یہ ہے کہ اس حبیب کی اطاعت کرو, اس سے محبت کرو, اس کی آل سے محبت کرو. ایک لحظے کے لیے ان کی اطاعت کو ترک نہیں کرنا, ان کی اطاعت تمہاری نجات کا ذریعہ ہے. بہت عظیم ایام ہیں, ایام ولادت با سعادت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور حق تعالیٰ کا فرمان ہے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ, سورہ مبارکہ جمعہ میں, کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے امیین کے درمیان رسول کو مبعوث فرمایا ہے. وَالَّذِي بَعَثَ, وہ خدا جس نے رسول کو مبعوث کیا ہے. میں جان بوجھ کے بعثا کا ترجمہ بھیجنا نہیں کر رہا ہوں چونکہ نہیں ہے. بعثا کا مطلب بھیجنا نہیں ہے. وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ, اللہ وہ ذات ہے, خدا اپنا تعارف کروا رہا ہے قرآن کریم میں. اللہ کی ذات نے اپنے آپ کو پہچانوایا, اے انسان مجھے پہچان, میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں جس نے تمہارے درمیان اپنا رسول مبعوث کیا ہے. میں وہ ہوں جس نے یہ ہستی تمہارے درمیان بھیجی ہے, وہ ہستی جس کا کام یتلو علیہم آیاتِ ان امیت امیین کے اوپر جا کر اللہ کی نشانیاں بیان کرنا, ویزکیہم ان کا تزکیہ کرنا, تطہیر کرنا, ویعلمہم الکتاب والحکمہ اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دینا ہے. وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین, اس سے پہلے یہ آشکارا کھلی مبین اور واضح گمراہی کے اندر غرق تھے, یہ ضلالت میں ڈوبے ہوئے تھے یہ امی, اور ہم نے اپنا رسول مبعوث فرمایا تاکہ ان کو ضلالت سے نکالے باہر. ان تین طریقوں کے ذریعے سے اللہ کی نشانیاں ان کو بتائیں, یتلو علیہم آیاتِ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, یہ طریقے ہیں رسالت کے اور الہی طریقے. امت کو ضلالت سے نکالنے کا طریقہ یہ ہے. اب امت خود سوچ لے کہ جو طریقے ہم نے اپنا لیے ہیں, خصوصاً جس طرح روایت میں ہے, اور یہ روایت بھی مشترک ہے دونوں اسلام کے بڑے سلسلوں میں, اہل سنت و امامیہ دونوں کے اندر یہ روایت بیان کی گئی ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء, رسول اللہ کا فرمان ہے یہ, کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کے وارث ہیں، اور پھر ساتھ فرمایا بھی ہے کہ درہم و دینار نہیں انبیاء نے ان کے لیے چھوڑا، درہم و دینار کے وارث نہیں ہے، چونکہ کسی نبی نے بھی علماء کے لیے درہم و دینار نہیں چھوڑے، ڈالر اور ریال نہیں چھوڑے، انبیاء نے اپنے وراثت میں جو کچھ اللہ سے لائے بشریت کی ہدایت کے لیے اس دنیا سے جانے کے بعد، وہ سب کچھ اپنا ترکہ و میراث چھوڑ دیا علماء کے لیے، اور رسول اللہ تو جاتے ہوئے فرما کر بھی گئے ہیں انی تارک فیکم مستقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، کہ میں تمہارے درمیان دو بہت گران قدر و گران مایا و گران سنگ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی آل، اپنی عطرت و اپنی ذریت چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور فرمایا کہ ما ان تمسکتم بہما لن تزل بعدی، جب تک ان دو کا دامن تھام کے رکھو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے، قیامت تک اگر یہ دو چیزیں تم نے تھام کے رکھی، ان سے تمسک رکھا، یہ ترکہ رسول اللہ ہے، یہ میراث رسول اللہ ہے۔ اسی طرح طریقہ بھی، امت کو ضلالت سے نکالنے کا طریقہ بھی قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے۔ آج اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوتے، یا حضرت سے پہلے جو انبیاء کرام و انبیاء اعظام آئے ہیں اور اپنا عہد نبھا کے پیغام خدا پہنچا کے رخصت ہو گئے اس دنیا سے، دنیا ظاہری سے، اگر ان میں سے کوئی ہوتا تشریف، وہ ہستیاں ان میں سے کوئی نورانی و پاک و مطہر ہستی انبیاء کرام سے کوئی ہوتی یا رسول اللہ تشریف فرما ہوتے، کیا کرتے؟ میں بعض اوقات اپنی ہی ہم صنف لوگوں کو، اہل علم کو، طالب علم کے ساتھ جو مناسبت رکھتے ہیں، یعنی یہ سلسلہ جو علماء و طلباء ہیں، ان کی خدمت میں بارہا عرض کیا اپنے دوستوں کی خدمت میں یا شاگردوں کی خدمت میں یا جو بھی کہیں طلاب عزیز، کہ آپ یہ سوچو کہ اگر آج اللہ کے کوئی نبی ہوتے یا خود حضور تشریف فرما ہوتے، وہ کیا کرتے؟ پاکستان میں اگر ہوتے تو کیا کرتے؟ اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اگر انسان نے قرآن پڑھا ہوا ہو، اگر تاریخ پڑھی ہوئی ہو، اگر سیرت پڑھی ہوئی ہو، تو انسان کو بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ آج کے اس دور میں، اس زمانے میں اگر کوئی بھی نبی تشریف فرما ہوتے یا رسول اللہ تشریف فرما ہوتے، وہ کیا کرتے۔ واضح سی چند سوال مثلا آیا، جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہی کر رہے ہوتے، یا آج کل جو کچھ ہم یا طبقہ علماء جو کچھ کر رہے ہیں یہی کام رسول اللہ انجام دے رہے ہوتے؟ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں، مثلا جو کچھ علماء کر رہے ہیں وہی کام رسول اللہ بھی کرتے، اگر آگاہی ہے نا تھوڑی، تو رسول اللہ کی شان سے آگاہی ہے، اعمال سے آگاہی ہے، فکر سے آگاہی ہے، طریقہ کار سے آگاہی ہے، یہی کام کرتے۔ خب یقیناً بعض جگہ انسان یقین سے کہہ سکتا ہے کہ ایسے نہ کرتے، مثلا رسول اللہ اگر تشریف لاتے تو پہلا کام یہ کہ کوئی پارٹی نہ بناتے، چونکہ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں کوئی پارٹی نہیں بنائی۔ اب یہ پہلی یہ چیز ہے جو یقینی ہے، 100% یقینی ہے کہ کسی نبی نے بھی نہیں بنائی اور رسول خاتم نے بھی نہیں بنائی۔ اب ظاہر ہے کہ اگر آپ امت کو ضلالت سے نکالنا چاہتے ہیں تو وہی کام کریں کہ اگر آج رسول اللہ مبعوث ہوتے مملکت پاکستان میں، اس ملک کو مشکلات سے کیسے نکالتے، روش کیا ہوتی، وہ روش قرآن ذکر فرما رہا ہے، یتلو علیہم آیاتِ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ روش یہ ہے کہ ان کو اللہ کی نشانیاں بتاتے اور ان کا تزکیہ و تطہیر کرتے، تربیت کرتے، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکہ کے اور مکہ کے اطراف میں موجود جو لوگ ضلالت میں گم گرے ہوئے تھے، ان سب کو رسول اللہ نے انہی طریقوں سے ضلالت سے باہر نکالا۔ جس معاشرے کے اندر، جس قوم کے اندر، جس ماحول کے اندر حضور مبعوث ہوئے، اس ماحول کا نام قرآن نے ضلال مبین رکھا ہے۔ آپ عظمت و شان رسول اللہ کو سمجھیں، معجزہ رسول اللہ کو سمجھیں۔ کہ کیا عظیم انقلاب رسول اللہ نے برپا کیا. قرآن سے صرف ہم نگاہ قرآن کریم پر رکھیں, اللہ کی کتاب پر. وہ ماحول جس میں حضور تشریف لائے, بھیجا گیا, مبعوث کیا گیا, قرآن اس کا عنوان رکھ رہا ہے کہ آپ کو کہاں بھیج رہے ہیں, امیین کے اندر جن کا ماحول جس میں غرق ہیں, ڈوبے ہوئے, ان کا کلچر, ان کی ثقافت, ان کی سیاست, فی ضلال مبین, پورا ماحول جو کچھ بھی ان کے ہاں ہے وہ سب ضلال مبین ہے. اس میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو ضلالت کا عنوان نہ دیا جائے, سب کچھ ضلال مبین ہے. آپ یعنی رسول اللہ کو گویا خطاب ہو رہا ہے وحی کے ذریعے عالم غیب سے کہ رسول آپ جس معاشرے میں جا رہے ہیں وہاں آپ دیکھیں گے لوگ بظاہر عبادت کر رہے ہوں گے لیکن یہ عبادت بھی ضلالت مبین ہے, کیونکہ بت کے سامنے جھک رہے ہوں گے, اور بت کے سامنے جو سجدہ کیا جائے وہ عبادت نہیں بلکہ ضلالت کہلاتا ہے. آپ دیکھیں گے وہ تجارت کر رہے ہوں گے لیکن ان کی تجارت کا نام تجارت نہیں ضلالت ہے, چونکہ وہ استحصال کر رہے ہیں, وہ لوٹ رہے ہیں, وہ ایک دوسرے کا حق کھا رہے ہیں, وہ سود کھا رہے ہیں, وہ ربا کھا رہے ہیں, یہ ضلالت ہے. اگر آپ ان کی سیاست دیکھیں تو آپ اس کا نام سیاست نہ رکھیں بلکہ وہ بھی ضلالت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ابو جہل ہو, ابو لہب ہو, ابو سفیان ہو, اس طرح کے گمراہوں کے زیر سایہ زندگی بسر کر رہے ہیں. یہ ان کے لیڈر ہیں, یہ ان کے رہنما ہیں, ان کی باتیں مانتے ہیں. انبیاء ان سے پہلے آ چکے ہیں, چونکہ انبیاء سارے آ گئے تھے, اب نبی خاتم کا دور ہے. 124,000 نبی اس زمین پر اللہ نے مبعوث فرمائے لیکن اہل مکہ امی ہیں. امی ہیں, امی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی انبیاء کی تعلیمات سے بے بہرا ولا تعلق اور آبا کی تعلیمات سے چمٹے ہوئے ہیں, چپکے ہوئے ہیں. ان کے پاس جو کچھ ہے آبا کا بتایا ہوا ہے, انبیاء کا بتایا ہوا کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. ایسے لوگوں کو امی کہا جاتا ہے کہ جن کے پاس یعنی نبی آ چکے ہوں لیکن ان کے پاس انبیاء کی کوئی نشانی موجود, کوئی تعلیم موجود نہ ہو, کوئی فرمان موجود نہ ہو, کوئی سلسلہ موجود نہ ہو. ان کی سیاست بھی ضلالت, ان کی تجارت بھی ضلالت, ان کی عبادت بھی ضلالت, ان کی ثقافت بھی ضلالت, ان کا اٹھنا بیٹھنا ضلالت, ان کا کھانا پینا ضلالت, آشکارا گمراہی, ان کے روابط وہ بھی ضلالت, ان کی جنگ بھی ضلالت, ان کا امن بھی ضلالت, ان کی صلح بھی ضلالت, ان کی دوستی بھی ضلالت, ان کی دشمنی بھی ضلالت. چونکہ عنوان کلی قرآن نے نام رکھ دیا ان حالات کا نام جن حالات میں وہ لوگ رہ رہے تھے اور رسول اللہ آئے امیین کی طرف, اللہ کی طرف سے ہادی بن کر قرآن ان حالات کا ٹائٹل لگا رہا ہے, عنوان دے رہا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں, کس معاشرے کی ہدایت کے لیے جا رہے ہیں جو ضلالت مبین میں غرق ہو گیا ہے. امی ہیں, دین سے اور تعلیمات الہی سے بہ بہ رہے ہیں. آپ نے ان کو نکالنا ہے, ضلالت سے نکال کر ہدایت تک پہنچانا ہے. طریقہ بھی بتا دیا, یتلو علیہم آیات ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ضلالت سے نکال کر ہدایت تک لانا ہے. یہ کام ہوا یا نہیں ہوا, خود قرآن گواہی دے رہا ہے, فرمان خداوند تبارک و تعالی گواہ ہے کہ یہ کام ہو گیا. ضلالت مبین میں غرق لوگ ضلالت سے نکل کر ہدایت کی اعلیٰ ترین بلند و بالا چوٹی پہ جا پہنچے. اور انہی امیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ تم امی تھے جب رسول اللہ آئے تھے, اب تم کنتم خیر امت اخرجت للناس, اب تم بہترین امت ہو لوگوں کے درمیان. اب امی نہیں بلکہ امت ہو, اور اب ضلالت میں نہیں بلکہ ہدایت پر ہو. اب تمہاری دنیا بدل گئی ہے, بالکل بدل گئے ہو تم. اسی کا نام انقلاب ہے, اسی کو کہتے ہیں انقلاب, کہ ماحول بدل جائے, سیاست بدل جائے, نظام بدل جائے, تجارت بدل جائے, ثقافت بدل جائے, ہر چیز جو لوگوں نے اپنا لیے, رچ بس گئے ہیں جس میں لوگ, اور وہ حالت جو لوگوں میں رچ بس گئی ہے اس کو ختم کر کے اور اس کی جگہ پر اللہ کا نظام لے آنا کہ ثقافت الہی ہو جائے, تجارت الہی ہو جائے, عبادت توحیدی ہو جائے, زندگیاں نورانی ہو جائیں, ظلمتوں سے نکل کر نور میں آ جائیں. اس کو قرآن ہدایت کہتا ہے. اب تم خیر امت ہو, اب یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے کہ ضلالت میں گرے ہوئے لوگوں کو ضلالت سے نکال کر ہدایت تک پہنچانا. جو شک کرتا ہے تجربہ کر لے کہ ایک آدمی ضلال مبین میں ڈوبا ہوا تلاش کرے, کہ پاکستان میں مشکل نہیں ہے ضلال مبین میں ڈوبے ہوئے لوگ. ہاں بعض چیزیں نایاب ہوتی ہیں کسی ملک میں, بعض ہاں وہ زیادہ ہوتی ہیں, ود ہوتی ہیں آگاہ کے بقول, زیادہ فالتو ہوتی ہیں. خوب آپ کو تلاش کرنا ہے, اگر ضلال مبین میں غرق لوگ ڈھونڈنے ہیں, تلاش کرنے ہیں, جو سر سے پاؤں تک ضلالت میں ڈوبے ہوئے ہیں, اس کو چن لیں تجربے کے طور پر, معجزہ نبی کو سمجھنے کے لیے, اور اس کو آپ ساری عمر سمجھائیں جو ضلال مبین میں ڈوبا ہوا ہے. کوئی پکڑ لے, کوئی نشے ہی پکڑ لے, کوئی سود خور پکڑ لے, کوئی حرام خار پکڑ لے, کوئی ایسا دہشت گرد پکڑ لیں آپ کہ ضلال مبین میں ڈوبے ہوئے ہر طبقے میں موجود لوگ ہیں. آپ اعلیٰ پڑھے لکھوں میں بھی ملیں گے, آپ کو ان پڑھوں میں بھی ملیں گے, آپ کو ہر حلیے میں ضلال مبین میں ڈوبے ہوئے آپ کو ملیں گے. تجربہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو عظیم کارنامہ حضرت نے انجام دیا, عظیم انقلاب, وہ آسان تھا یا معجزہ تھا؟ وہ آپ ایک گمراہ کو اگر سمجھانے میں, کوئی ایک بات سمجھانے میں کامیاب ہو گئے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ رسول اللہ نے کیا انجام دیا ہے. بعض اوقات ساری عمر انسان لگا دیتا ہے, کسی انسان کو تبدیل نہیں کر سکتا. کسی زمانے میں ایک سائنس کے پیچھے بہت زیادہ لوگ پڑے ہوئے تھے, کیمیا. کیمیا وہ علم ہے جو دھاتوں کو, عام دھاتوں کو, سونے کو, کیمسٹری کہ دھاتوں کو وہ سونا بناتے تھے. بنایا کسی نے بھی نہیں, لیکن ساری عمر اس میں فنا کر دی بعضوں نے. علم کیمیا پڑھتے تھے تاکہ وہ علم کیمیا ایسی معجون تیار کریں یا ایسی کوئی فارمولا تیار کریں کہ لوہے کے اوپر لگائیں تو لوہا سونا بن جائے, پتھر کو لگائیں پتھر سونا بن جائے. خوب لگا رہا انسان, کرتا رہا, لیکن بنا نہیں سکا آخرکار. اگر بنا لیتا, جیسا کہ ابھی ہیں, سونا تو نہیں بنا سکتے لیکن بہت ساری چیزیں اب بننا شروع ہو گئی ہیں کیمیاوی ترکیبات کے ذریعے سے ملا کر. علم نے ترقی کی, سائنس نے ترقی کی کہ ایسی دھاتیں بننا شروع ہو گئی ہیں. اگر ایک سخت دھات اس کو پگھلا کے اس کی حقیقت بدل دی جائے, یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے جتنا ایک گمراہ انسان کی گمراہی دور کر کے اس کے ذہن میں ہدایت ڈالنا مشکل ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دھاتوں کے بدلنے کا علم آسمان سے نازل نہیں کیا, وہ انہی لوگوں کے حوالے کر دیا کہ آپ اپنے تجربوں سے, تعلیم سے, اکیڈمیوں میں پڑھ کے, کالج یونیورسٹیوں میں پڑھ کے, اپنے استادوں سے پڑھ کے, کتابیں پڑھ کے اس قابل ہو جاؤ گے کہ زمین کے اندر موجود مختلف مواد, مختلف دھاتیں, ان کو بدل سکتے ہو تم. اس کے لیے آپ خود پڑھ کے تجربہ کار ہو کے سیکھ کے یہ کام خود کر لو گے تم, لیکن انسان بدلنے کا کام خدا نے انسانوں کے سپرد نہیں کیا. دانتیں سائنسدانوں کو دے دی, دانتیں سائنسدانوں کو دے دی کہ یہ تم کرو, زمین تم آباد کرو, کر لو گے, لیکن دین کی طرف سے رہنمائی آئے گی, آپ کو ہدایت آئے گی, تعلیم آئے گی, اور اس تعلیم کی روشنی میں تم خود سائنسدان بن سکتے ہو, ڈاکٹر بن سکتے ہو, سب کچھ بن سکتے ہو. لیکن انسان بدلنے والا ماہر خدا نے فرمایا وہ میں نے بنانا ہے اور میں نے بھیجنا ہے، اس کو پڑھانا بھی میں نے ہے، اس کو سکھانا بھی میں نے ہے، اس کو بنانا بھی میں نے ہے، اس کو بھیجنا بھی میں نے ہے، اس لیے کہ یہ فن میرے علاوہ کوئی جانتا نہیں ہے۔ میں خالق انسان ہوں، انسان کو میں سب سے بہتر سمجھتا ہوں، اللہ خالق انسان ہے، خالق ہی سب سے بہتر سمجھتا ہے۔ اس لیے چند کام خداوند تبارک و تعالیٰ نے اپنے اختیار میں رکھے ہیں، کیونکہ وہ خالق ہی کر سکتا ہے۔ ایک اللہ نے انسان کو خلق کیا، خلق کرنا تو کافی نہیں تھا، جیسے بعض لوگ ہیں بچے پیدا کر دیتے ہیں، بس اپنے آپ کو بچے پیدا کرنے کا ذمہ دار سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ کسی چیز کا ذمہ دار نہیں سمجھتے۔ وہ سمجھتے ہیں ابھی گلیاں کوچے ہیں، وہ بچوں کو پرورش وہ ان کے کام ہیں۔ نہ عزیز زمان، پیدا بھی کرنے ہیں، پھر ان کو پالنا بھی ہے، دوسرا مرحلہ پالنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بشر کو خلق بھی کیا اور اس کی پرورش کا بھی اہتمام کیا، لہذا فرمایا میں تمہارا خالق بھی ہوں، تمہارا رب بھی ہوں۔ اس لیے کہ خالق ہی رب ہو سکتا ہے، خالق کے علاوہ کوئی رب نہیں ہو سکتا، چونکہ دوسرے کسی کو پتا نہیں ہے کہ پالنا کیسے ہے، اس کو اس کی حقیقت کیا ہے، یہ فقط خالق کو علم ہے، وہ علیم و بصیر ذات ہے۔ لہذا فرمایا رب بھی میں ہوں تمہارا، اور تمہاری ہدایت کے لیے دین بھی میں نے بنانا ہے، اور تمہاری ہدایت کے لیے ہادی بھی میں نے بنانا ہے، ہادی بھی میں نے بنانا ہے۔ کچھ کام ہیں جو تم نے خود چن لینے ہیں، اگر شادی کرنی ہے اپنی مرضی سے انتخاب کر لو، معیار میں بتاتا ہوں، انتخاب تم کر لو۔ میں بتاتا ہوں کہ اگر تم عورت ہو تو مرد شوہر کیسا ہونا چاہیے، اگر تم مرد ہو تو بیوی کیسی ہونی چاہیے، معیار میں بتاتا ہوں، انتخاب تمہارا کام ہے۔ بہت سارے کام آپ کے سپرد کر دیے، لیکن فرمایا کہ نہ، رسول کا انتخاب تمہارا کام نہیں ہے، وہ انتخاب بھی میں نے کرنا ہے، ہادی کا انتخاب بھی میں نے کرنا ہے۔ اس لیے کہ اگر میں نے تمہارے اوپر انتخاب چھوڑ دیا تو تم تو ویسے ہی انتخاب کرو گے جیسے معمولی کاموں میں کرتے ہو، کرتے ہیں نا بعض لوگ، بعض سیانے لوگوں کو بھیجتے ہیں کہ جو جا کے بازار سے گوشت لے کر آؤ، گھر میں ہر آدمی کو گوشت لینے نہیں بھیجتے، پیاز لینے بچوں کو بھی بھیج دیتے ہیں، بعض چیزیں لینے کے لیے چھوٹوں کو بھیج دیتے ہیں، لیکن جب گوشت خریدنا ہو تو گھر کا سب سے سمجھدار آدمی بھیجا جاتا ہے کہ یہ سیانے ہیں اور یہ گوشت کو سمجھتے ہیں، وہ جاتے ہیں، سیانے آدمی جاتے ہیں، لیکن انہیں نہیں پتا کہ قصاب ان سے بھی زیادہ سیانا ہے اور وہ ان کو بھی جول دے جاتا ہے، اپنی طرف سے یہ بڑے چار آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو جائے، لیکن جب گھر میں آ کے کھولتے ہیں زوجہ کے سامنے تو شرمندگی ہوتی ہے، چونکہ گوشت کم نکلتا ہے، چھچڑے زیادہ نکلتے ہیں وہاں سے، پھر ڈانٹ پڑتی ہے انہیں کہ اتنی عمر ہوگی تمہیں ابھی تک گوشت نہیں خرید سکتے ہو، اتنی عمر ہوگی تمہاری۔ عزیزہ نے مان ہو، جو آدمی بازار میں جاتا ہے جا کر، اور تجربہ بھی ہے، سال سال سے کر بھی رہا ہے، پھر بھی گوشت کے بجائے چھچھڑے انتخاب کر کے لے آتا ہے، ایسے لوگوں کو خدا ہادی انتخاب کرنے کا حق نہیں دیتا۔ یہ حق لہذا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہو الذی بعث، اللہ وہ ذات ہے جس نے رسول کو مبعوث کرنا ہے، اللہ وہ ذات ہے، ہو الذی، وہ فقط خدا ہے جس نے بشر کی ہدایت کے لیے رسول مبعوث کرنا ہے۔ لوگوں کو نہیں کہا کہ تم نے انتخاب کر لینا ہے، اور یہ ایسا ہی ہے آخر تک۔ عزیزان من، توحید، حقیقت توحید، چونکہ مشکل یہی انسان کو پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں بھی فرمانے کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، قرآن کی آیت ہے، بڑی عجیب و غریب آیت ہے یہ، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بت پوجتے ہیں وہ اکثر مشرک ہیں، اس آیت کا معنی بڑا سادہ سا ہے، اکثر وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کے ایمان کے اندر شرک موجود ہے، اکثر جو ایمان لائے ہیں، یہ نہیں فرمایا جو ایمان نہیں لائے، جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ, جو اللہ پر ایمان لائے ہیں وہ مومن نہیں ہوئے مگر یہ کہ ان کے ایمان کے اندر شرک چلا گیا ہے. ایمان کو شرک سے بچانا مشکل ترین کام ہے. اب ہم بعض آسان کام بڑے کرتے ہیں, بس ان کچھ کام ہیں نا جو ہم بڑی آسانی سے, امر بالمعروف کرنا ہو, امر بالمعروف کرنے والے کے لیے کوئی فقیر مل جائے اس کو فوراً امر بالمعروف کرتے ہیں, اگر کوئی موٹر سائیکل والا سگنل توڑ رہا ہو اس کو فوراً امر بالمعروف کرتے ہیں, لیکن اگر کوئی لینڈ کروزر پر سگنل توڑ رہا ہو اس کو کہتے ہیں یہ پروٹوکول میں جا رہا ہے. موٹر سائیکل سگنل توڑے تو جرم ہے, لینڈ کروزر سگنل توڑے تو یہ پروٹوکول ہے. ایک اور صاحب بتا رہے تھے کہ اگر غریب کا بچہ گھوم رہا ہو صبح یا شام کو کہتے ہیں آوارہ ہے, اور اگر امیر کا بچہ گھوم رہا ہو تو کہتے ہیں کتنا صحت کا خیال رکھتا ہے, ورزش کر رہا ہے, واک کر رہا ہے. کام دونوں ہی کی کر رہے ہیں, فرق ہے کہ غریب کا بچہ ہے وہ آوارہ ہے اگر گھومنا شروع کر دے, امیر کا بچہ گھومے تو وہ واک کر رہا ہے, وہ صحت اپنی بنا رہا ہے. بعض اوقات ہمیں شرک نظر آتا ہے, کسی کے گھر میں اگر کوئی تصویر لگی ہوئی دیکھ لی کہا یہ شرک ہے, تصویر شرک ہے. کسی کو کسی کا ادب بجا لاتے ہوئے دیکھا کہا یہ شرک ہے. اور اگر کسی مومن نے عقیدت کی وجہ سے یا رسول اللہ کہہ دیا تو کہہ دیا یہ بھی شرک ہے. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی نے تمہارے لیے ہادی انتخاب کرنا ہے, تم حاکم چن کر تصویروں کو شرک کہتے ہو, حاکم کے انتخاب کو شرک نہیں کہتے. وہ حق جو خدا نے اپنے لیے رکھا ہوا ہے کہ یہ تو میں نے اپنے لیے مخصوص کیا ہوا تھا. وَالَّذِي بَعْتَ فِي الْأُمِّينَ رَسُولًا, اللہ وہ ذات ہے جس نے امت کی ہدایت کے لیے رسول انتخاب کرنا ہے. لیکن نہ صرف رسول کی حد تک, آخر تک. خداوند تبارک و تعالیٰ کا حضرت ابراہیم کو فرمان ہے انی جاعلک للناس اماما, یہ ذہن میں رہے کہ انسان کو ضلالت سے نکالنے کے لیے اللہ نے شخصیتیں بھی بھیجی ہیں اور ان شخصیتوں کے عہدے بھی مقرر کیے ہیں. شخصیتیں بھی ہیں اور عہدے بھی ہیں ان کے. شخصیتیں رسل, انبیاء, صفحہ اول کی شخصیات, اور ان کے عہدوں میں سے عہدے جو ان کے لیے مقرر کیے ہیں جن میں سے ہمیں بہت سارے یاد نہیں ہیں, چونکہ ہم عموماً سنتے ہیں, شیعہ سنی سب ہی سنتے ہیں, صرف دین سنتے ہیں پڑھتے نہیں ہیں. قرآن زندوں کے لیے استخارہ نکال لیتے ہیں, مردوں کے لیے ختم قرآن کرا دیتے ہیں, ہدایت نہیں لیتے قرآن سے. ظاہر ہے جب قرآن سے ہدایت نہیں لیتے, قرآن کی زبان بھی ہمیں معلوم نہیں ہے کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے. ہمیں زیادہ تر شاعروں, قصیدہ خانوں, نعت گو اور ان افراد سے ہم سنتے ہیں عقیدت کے جذبات. شعروں میں عقیدت ہوتی ہے, شعروں میں شاعر کہتے ہی اس کو ہیں جو اپنی عقیدت کا اظہار فصیح اور ادبی زبان میں کر سکتا ہو, اور ہمیں پسند بھی بہت ہوتی ہے عقیدت. جو انسان عقیدت رکھتا ہے, تعلق رکھتا ہے, ارادت و محبت رکھتا ہے کسی شخصیت سے اور کسی موقع پر اس کا اظہار کرتا ہے فصیح و بلیغ انداز کے اندر, عقیدت ضروری ہے. چونکہ اگر عقیدت نہ ہو رابطہ کٹ جاتا ہے, رابطہ کٹ جاتا ہے. عقیدت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی, اور بدنصیب ہیں وہ دل جو عقیدت سے خالی ہیں, جن کے اندر عقیدت نہیں ہے. یہ اس طرف سے ہے کہ عقیدت آپ نے بڑھانی ہے, لیکن عقیدت کے پیچھے ایک اور چیز بھی ہے جس کا نام حقیقت ہے. حقیقت کے لیے خدا نے شاعر نہیں بنائے, عقیدت کے لیے ادیب و شاعر اور خطیب ہیں. حقیقت کے لیے خدا نے رسول بھیجے ہیں, انہوں نے تمہیں حقیقت بتانی ہے. اور حقیقت جب عقیدت کے ساتھ ملتی ہے پھر باطل ختم ہو جاتا ہے. اگر حقیقت و عقیدت نہ ہو وہ حقیقت کسی کام کی نہیں ہوتی, اور اگر عقیدت ہو حقیقت نہ ہو وہ عقیدت تو ہوتی ہی اندھی ہے, وہ لے جاتی ہے کسی اور جگہ پر انسان کو. عقیدت حقیقت اس کی آنکھیں ہیں, حقیقت نبی بتائیں گے, رسول بتائیں گے. اللہ تعالیٰ نے حقیقت بتانے کے لیے عہدے مقرر کیے ہیں ہدایت بشر کے لیے. قرآن, صرف قرآن کی بات عرض کر رہا ہوں. ایک عہدہ نبوت کا عہدہ ہے کہ قرآن مجید کی متعدد آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے انبیاء مبعوث فرمائے تاکہ لوگوں کی ہدایت کریں. فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ, خدا نے انبیاء کو مبشر اور منذر بنا کر مبعوث فرمایا ہے. دوسرا عہدہ ہے رسالت کا, اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ, ہم نے اپنے رسول بھیجے ہیں واضح نشانیوں کے ساتھ. رسالت, اور تیسرا عہدہ خدا نے ہدایت امت کے لیے, ہدایت بشر کے لیے امامت کا بنایا ہے. امام, نبوت, رسالت اور امامت تینوں ایک ساتھ جا رہے ہیں. یوں نہیں کہ کچھ کو خدا نے نبی بنایا رسول نہیں بنایا, کچھ کو رسول بنایا نبی نہیں بنایا, کچھ کو نبی رسول بنایا امام نہیں بنایا. ظاہر عقیدت میں یہ باتیں نہیں ہیں, یہ حقیقت کی باتیں ہیں جو قرآن میں ہیں, اور رسول اللہ بھی فرما گئے تھے میں قرآن و عطرت چھوڑ کے جا رہا ہوں. حقیقت دیکھنی ہے تو ان سے ملے گی, عقیدت دیکھنی ہے کسی اور سے ملے گی. عقیدت عقیدت مند کے دل میں ہوتی ہے, اور حقیقت جس کو خدا اپنا الہام کر دے, وحی کر دے, حقیقت اس کے پاس ہوتی ہے. حقیقت کے منبع اہل بیت و قرآن ہیں. قرآن میں اللہ کا فرمان ہے, تمہاری ہدایت کے لیے رسالت ضروری تھی, نبوت ضروری تھی اور امامت ضروری تھی. قرآن کی متعدد آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبوت کا بھی ذکر فرمایا, رسالت کا بھی تذکرہ فرمایا اور امامت کا بھی. ایک جگہ پر فقط حضرت ابراہیم خلیل کے لیے بیان فرمایا انی جاعلک للناس اماما, اے ابراہیم آپ نبی بھی ہیں, آپ رسول بھی ہیں, آپ خلیل بھی ہیں, اور اب میں انی, میں اللہ جاعلوں کا, تجھے بنا رہا ہوں لوگوں کا امام. اب سوال اٹھتا ہے کہ یہ پہلے سے رسول تو ہیں نبی بھی ہیں, اب ایک نیا عہدہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ حکمت خدا ہے, اللہ کی حکمت ہے, کیونکہ امامت کے بغیر امت کی ہدایت کا عمل تکمیل نہیں ہوتا. میں ہلکی سی وضاحت کر دوں, اگرچہ یہ بات علماء کے اندر ذرا گہری ہے, وہ ساری بات یہاں نہیں کرنی آپ کی خدمت میں, کہ بعض علماء نے کہا کہ نبوت اور رسالت میں کوئی فرق نہیں ہے, ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. بعض علماء کا کہنا ہے کہ نہ, ایک ہی چیز کے دو نام نہیں, اگر ایک ہی چیز کے دو نام ہوتے تو دو نام رکھنے کی کیا ضرورت تھی, ایک ہی نام استعمال ہوتا, یا نبی کہا جاتا یا رسول کہا جاتا. لیکن قرآن بعض جگہ لفظ نبی استعمال کر رہا ہے اور بعض جگہ لفظ رسول استعمال کر رہا ہے. یہ دو الگ بات, دو الگ عنوان و لفظ بتاتے ہیں کہ حقیقت میں بھی کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہے. وہ جو علماء نے, بعض علماء نے فرق بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ نبی اس ہستی کو کہتے ہیں, یا میں عہدہ ذکر کروں ہستی نہ, نبوت اس عہدے کو کہتے ہیں جس کے مطابق, جس کے تحت جو شخص نبوت کے عہدے پر فائز ہے اس نے اللہ سے ہدایت لینی ہے. اللہ سے ہدایت لینے کا نام نبوت ہے, اس عہدے کا نام نبوت ہے. اور جو کچھ اللہ سے لیا ہے اس سب کو انسانوں تک پہنچانے والے عہدے کا نام رسالت ہے. اللہ سے لینا نبوت ہے, اور خدا کی ذات سے لے کر بشر تک پہنچانا رسالت ہے, اور پہنچا کر اللہ کی ہدایت کو بشر کے اوپر نافذ کرنا یہ امامت ہے. یہ امامت ہے. رسول اللہ و تمام انبیاء کے بارے میں قرآن کا فرمانا ہے. حضرت ابراہیم کے بارے میں عرض کر دی آیت جو آپ سنتے رہتے ہیں اکثر, انی جاعلک للناس اماما, اے ابراہیم آپ نبی ہیں, آپ رسول ہیں, آپ خلیل ہیں, اور آپ امام بھی ہیں. کیا صرف ابراہیم امام ہیں یا باقی انبیاء بھی امام ہیں؟ سورہ مبارکہ انبیاء میں انبیاء کرام کے نام گنوا کر اور پھر اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے انا جعلناہم آئمتن یہدون بامرنا, یہ جتنے انبیاء ہیں ہم نے ان کو امام بھی بنایا ہے, ہم نے ان کو امام بنایا ہے. یعنی موسیٰ امام بھی ہیں, نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں، عیسیٰ امام بھی ہیں نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں، نوح امام بھی ہیں نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ دین لانا نبوت ہے، اس کو بشر تک پہنچانا رسالت ہے، اور اس کو پوری دنیا میں اور بشر پر نافذ کرنا امامت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہ سب میں نے بنانا ہے۔ هو الذی بعث، رسول خدا نے بھیجنا ہے، بعث اللہ النبیین، اللہ نے نبی مبعوث فرمانا ہے، انا جعلناہم ائمتا، امام بھی اللہ نے بنانا ہے، امام بھی اللہ نے بنانا ہے۔ اب یہاں ایک اور حقیقت بھی، اشارتاً نہ گزروں یہاں سے، اشارہ کر جاؤں، اگرچہ بہت سارے مقامات پر مومنین کی خدمت میں اس کو عرض کیا ہے کہ ایک بات مومنین کے اندر ہے موجود کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا ذکر بھی کیا، ختم نبوت کا اعلان بھی کر دیا، رسالت کا ذکر فرمایا، ختم رسالت کا اعلان بھی کر دیا۔ اب رسول اللہ کے بعد کیا ہونا ہے، بعد از رسول اللہ کیا ہوں گے؟ ہم خصوصاً ہمارے لیے جو عنوان ہے، ہم امت بعد از رسول ہیں۔ ظاہر آج رسول اللہ ہمارے درمیان تشریف فرما نہیں ہے، حضور ظاہری نہیں ہے، ویسے تو وہ باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں جو علماء کرتے ہیں کہ رسول اللہ حاضر ہیں، ناظر ہیں، شہید ہیں، جس طرح قرآن مجید میں ہے کہ رسول کو تمام امتوں کے اوپر گواہ اور تمام گواہوں کے اوپر گواہ بنایا گیا ہے، جئنا من کل امت بشہید، ہر امت کا ایک گواہ ہوگا اور رسول تمام گواہوں کے اوپر گواہ ہوں گے۔ اور گواہی کے لیے آج دنیا کا بھی قانون ہے کہ جو حاضر نہ ہو گواہی نہیں دے سکتا۔ آپ کہیں جی یہاں پر حادثہ ہوا، کلمہ چوک میں حادثہ ہوا، آپ کہاں تھے؟ میں شاہدرہ میں تھا۔ کیوں آئے ہو؟ گواہی دینے آیا ہوں۔ ہو اس کو واپس کر دیتے ہیں کہ یہ گواہی نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، چونکہ کلمہ چوک کے حادثے کے گواہ کو کلمہ چوک میں ہونا ضروری ہے، شاہدرہ والا کلمہ چوک کی گواہی نہیں دے سکتا۔ اب قرآن صریح فرما رہا ہے کہ یہ رسول تمام امتوں کے گواہوں کے گواہ ہیں، تو گواہی دینے کے لیے اس میدان میں ہونا ضروری ہے۔ حاضر ہونا ضروری ہے، اگر حاضر نہ ہو گواہی کیسے دیں گے؟ ہر امت کے عمل کی کیسے گواہی دیں گے؟ حاضر ہونا ضروری ہے۔ اور یہ تو اگر پڑھے انسان روایات میں ہے، یہ روایت سب نے ذکر کی ہے، اہل سنت کی تمام حدیث کی کتابوں میں ہے، شیعہ کی تمام حدیث کی کتابوں میں ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ینام تنام عینی ولا ینام قلبی، کہ لوگ جب سوتے ہیں تو سوتے ہیں، آنکھ بھی سو جاتی ہے، کان بھی سو جاتا ہے، ذہن بھی سو جاتا ہے، دل بھی سو جاتا ہے، لیکن حضور کیا فرماتے ہیں کہ میری صرف آنکھ سوتی ہے، دل نہیں سوتا، میری صرف آنکھ سوتی ہے، دل نہیں سوتا۔ اور یہ قرآن نے بھی فرمایا ہے کہ موت اور نیند ایک ہی قبیلے سے ہیں، صرف فرق کیا ہے، ایک ٹیمپریری ہے اور ایک پرماننٹ ہے۔ موت اور نیند دونوں ایک جیسی ہیں، کیا چیز ہے؟ توفی۔ قرآن نے موت اور نیند دونوں کا نام رکھا ہے توفی، وفات، وفات دونوں کا مشترک نام ہے وفات۔ ہم وفات کہتے ہیں ختم ہو گیا، جو ہی وفات کا نام آتا ہے ہم سمجھتے ہیں موت۔ قرآن مجید میں فوت کا لفظ مرنے کے لیے استعمال نہیں ہوا، وفات کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے۔ وفات ختم کرنے کو نہیں کہتے، وفات لے لینے کو کہتے ہیں، کسی کے پاس کوئی چیز ہے وہ لے لی جائے، اس سے لے لی جائے، اس کو کہتے ہیں یہ وفا۔ وفا جیسے کہتے ہیں وعدہ کیا تھا تو اب اس کو پورا کرو، وفا کرو، مکمل طور پر کسی چیز کو لے لینا، اس کو وفا کہتے ہیں۔ آپ نے کہا تھا بھائی میں آپ کو کھانا کھلاؤں گا, آپ اب روز جاتے ہو, اس کو وفا کرو, وفا کرو. چائے سے نہیں ہوگی وفا, جتنا وعدہ کیا تھا وہ پورا, جو جو کہا تھا وہ سب پورا کرو. اگر ایک چیز رہ گئی اس کے اندر تو وفا نہیں ہوئی. پورے طور پر, مکمل طور پر اس کو ادا کر دینا یہ وفا ہے, اور مکمل طور پر اس کو لے لینا یہ توفی ہے, وفات ہے. انسان جب مرتا ہے تو نابود نہیں ہو جاتا, انسان جب مرتا ہے تو اس کا جسم اس کی روح سے الگ ہو جاتا ہے, جسم خاک میں چلا جاتا ہے اور روح قبض ہو جاتی ہے. کہتے ہیں نا قبض روح, ملک الموت کا کام ہے قبض روح کرنا. قبض روح ایسے ہی ہے جیسے آپ پلاٹ پہ قبضہ کرتے ہیں, کرتے ہیں نا قبضہ, لاہور میں تو قبضے کا زیادہ کاروبار ہے, چونکہ ہر مومن آتا ہے روتا ہوا جو میرے پلاٹ پہ قبضہ ہو گیا, کوئی ہے نا قبضہ کرنے والا. ملک الموت روح قبض کرتا ہے اور لاہور کا ایک طبقہ پلاٹ قبض کرتا ہے, دوسروں کے حق قبض کرتا ہے. قبض کرنے کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے آپ کا پلاٹ ختم کر دیا, نابود کر دیا, نہ, آپ سے سارا اختیار چھین لیا اور سارا اپنے اختیار میں لے لیا, اسی کو قبض کہتے ہیں, قبضہ اسی کو کہتے ہیں. ملک الموت قبض روح کرتا ہے, یعنی اختیار مکمل طور پر دنیا سے کاٹ کر اپنے قبضے میں لے لیتا ہے, اس کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے, اس کو کہتے ہیں وفات, توفی ہے یہ. قرآن کریم کا فرمان ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو بھی اس کی وفات ہوتی ہے, اور جب انسان مرتا ہے تو بھی اس کی وفات ہوتی ہے. وفات کا مطلب یعنی اس کی روح اختیار میں لے لی جاتی ہے, نیند میں لوٹا دی جاتی ہے لیکن موت میں واپس نہیں لوٹائی جاتی, توفی ہوتی ہے, روح موجود ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ نیند میں لوگوں کی روح مکمل طور پر سو جاتی ہے, کٹ جاتی ہے, لیکن میری صرف آنکھ سوتی ہے, دل نہیں سوتا. اگر رسول موقتاً آنکھ بند ہو جائے, دل رسول کا بند نہیں ہوتا, دل رسول کا بند نہیں ہوتا, کٹتا نہیں ہے. اگر وقتی طور پر سو جائے, اور جس کا نام موت ہے, یعنی اگر پرمننٹ موت بھی آ جائے یا وفات ہو جائے تو بھی یہی قانون ہے کہ میری آنکھ دنیا سے بند ہوئی ہے, میری بصیرت بند نہیں ہوئی, میں دیکھ رہا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں تمہیں, مشاہدہ کر رہا ہوں تمہیں, اس لیے گواہ ہیں, ہمارے اعمال کے اوپر گواہ ہیں. خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ نبوت بھی ہم نے بنائی, رسالت بھی ہم نے بنائی, امامت بھی. نبوت اور رسالت کے خاتمہ کا اعلان ہو گیا, ختم نبوت و ختم رسالت. کیوں اعلان ہو گیا؟ کیونکہ جو کام اس مرحلے کا تھا وہ پورا ہو گیا, دین کامل ہو گیا. اب اللہ نے مزید دین بنانا نہیں, جب مزید دین بنانا نہیں تو اتارنا بھی, جب اتارنا نہیں ہے تو اب آگے یہ عہدہ ضرورت نہیں ہے. ختم نبوت کا اعلان ہو گیا, چونکہ دین بننا ختم ہو گیا, کامل ہو گیا, مکمل ہو گیا. دین بن کر پہنچا بھی دیا گیا, بشر کے سامنے رکھ بھی دیا گیا, رسالت کا کام بھی مکمل ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم یا ایھا الرسول بلغ, اے رسول آج یہ پیغام آخری پہنچا دو. جب یہ پیغام پہنچا دو گے پھر رازل ہوا کہ الیوم اکملت لکم دینکم, دین مکمل ہو گیا, بننا بھی مکمل ہو گیا, اترنا بھی مکمل ہو گیا, اور بشر کے سامنے پیش کرنا بھی مکمل ہو گیا. لیکن یہ تو سارے گواہی دیں گے کہ ابھی تم پوری کائنات پر نافذ نہیں ہوا, ابھی پوری دنیا پر حاوی نہیں ہوا, چھایا نہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو دین دیا, کس لیے دیا؟ تاکہ تمام ادیان کے اوپر جا کر اس دین کو غلبہ عطا کرے, چھا جائے, حاوی ہو جائے, پوری کائنات کے اوپر چھا جائے. اور یہ بات سب گواہی دیں گے کہ ابھی وہ مرحلہ طے نہیں ہوا. دین کے نزول کا مرحلہ طے ہو گیا, ختم نبوت کا اعلان ہو گیا, ختم رسالت کا اعلان ہو گیا, لیکن نفاذ اپنی حد کو, اس عروج کو نہیں پہنچا. اور امامت نفاذ دین کے لیے ہے, اس لیے خداوند تبارک و تعالی نے وہ عہدے کے ختم کا اعلان کر دیا جن کی تکمیل ہو گئی, لیکن وہ عہدہ باقی رکھا جس کو ابھی تکمیل ہونا ہے. اس لیے نبی کا جانشین نبی نہیں ہوگا, نبی کا جانشین رسول نہیں ہوگا, لیکن نبی کا جانشین امام ضرور ہوگا. کیوں امام ہوگا؟ اس لیے کہ اس نے دین کو غلبہ عطا کرنا ہے. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق, دین حق کو تمام ادیان باطل پر, تمام ادیان منسوخ پر دین حق کا غلبہ, یہ فرائض امامت میں سے ہے. نبی کا کام لینا, رسول کا کام پہنچانا, امام کا کام اس کو پوری دنیا پر نافذ کرنا ہے. یہ سلسلہ ابھی جاری ہے. یہ ضمنی بات عرض کی تھی. حضرت نے لوگوں کو ضلالت سے نکالا, ہدایت تک پہنچایا, اس کا نام ہے انقلاب, عظیم انقلاب. ضلالت مبین سے نکال کر ہدایت مسلم تک پہنچانا, یہ تاریخ کا سب سے اہم انقلاب ہے. ایسا انقلاب بشر کوئی اور نہیں دکھا سکتا, یہ طے ہے. ہر پیمانے پر, ہر زاویے سے دیکھیں, اس کا نام ہے انقلاب نبوی, انقلاب محمدی, انقلاب الہی, انقلاب ربوبی, انقلاب ربانی, انقلاب نورانی. چونکہ ظلمت سے نکال کر نور میں لائے ہیں. قرآن کریم کا فرمان ہے کہ نبی ہم نے آپ کو کتاب دی ہے تاکہ لوگوں کو ظلمت سے نکال کر نور میں لے کر آئیں. اور ولی وہی ہوتا ہے جو ظلمتوں سے نکال کر نور میں لے, جو نور سے نکال کے ظلمتوں میں لے جائے وہ تابوت ہوتا ہے. قرآن نے تقابل کیا ہے, اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. اللہ مومنوں کا ولی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ظلمتوں سے نکال کر نور میں لے آتا ہے. اور طاغوت کافروں کا ولی ہے. کیوں؟ کہ نور سے نکال کر ظلمتوں میں لے جاتا ہے. وہ انقلاب نورانی انجام پایا. قرآن کریم کی ایک اور دلچسپ آیت مومنین کے لیے, کہ مومنین نے ظاہر ہے کہ اب آیات کا استعمال اور بدل دیا ہے. ہم اکثر مردوں کے اوپر ختم کر دیتے ہیں کہ ثواب ان کو پہنچے, اور زندوں کے لیے استخارہ و فال نکال لیتے ہیں. قرآن کے دو استعمال ہیں, مردوں پہ ختم اور زندوں کے لیے فال. یہ ختم و فال میں موقع ہی نہیں ملتا غور کرنے کا کہ یہ فال جس آیت سے نکلتی ہے اس کا پیغام کیا ہے, اور یہ مردے کو جو ہم ارسال کر رہے ہیں, پارسل کر رہے ہیں ثواب, اس آیت کا معنی کیا ہے. قرآن ہے غور کے لیے, تدبر کے لیے, فکر کے لیے, ہدایت کے لیے. اپنا تعارف قرآن خود کرا رہا ہے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین. ایسے ہی ہے نا سارے قرآنوں میں, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ فالن للمتقین. یہ کتاب لا ریب مومنین کے لیے فال ہے, ایسا تو نہیں ہے نا کسی قرآن میں, نہیں ہے نا. یہ ہدایت ہی ہے نا سب میں لکھا ہوا, الحمدللہ. ہدن للمتقین, یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. باتقوا لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں قرآن کی ہر آیت سے. قرآن کریم میں ایک اور آیت ہے, دلچسپ ہے, غور کی آیت ہے. سورہ مبارکہ آل عمران میں ہے یہ آیہ. اس آیہ کریمہ میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مومنوں, یہ نبی آئے اور اللہ کی سنت ہے, قانون ہے, کہ جس نے دنیا میں آنا ہے اس نے دنیا سے جانا ہے. جس نے دنیا میں آنا ہے اس نے, چونکہ دنیا جگہ ہی ایسی ہے, اس میں آنے جانے والے کا مسئلہ نہیں ہے, خود دنیا ہی ایسی جگہ ہے کہ یہاں پر آنا ہے اور آ کر پھر جانا ہے, البتہ واپس نہیں جانا. آنا کہیں اور سے ہے, جانا کہیں اور ہے, نہ جہاں سے آئے ہیں ادھر جانا ہے. چونکہ ہم ناقص تھے, ناقص مادی مرحلے سے آئے ہیں, اعلیٰ مرحلے کی طرف جانا ہے. اسفل سافلین میں آئے ہیں, اعلیٰ علیین کی طرف. ایک لمبا سفر درپیش ہے انسان کو آگے. اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ اب یہ نبی آئے, تمہارے درمیان موجود ہیں, لیکن قانون خدا کے مطابق ان قریب جانے والے ہیں. وما محمد الا رسول صلى الله عليه واله وسلم. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. یہ رسول آئے ہیں اور یہ رسول ہیں, فقط محمد رسول ہیں. رسول کا مطلب یعنی اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں, اپنی بات نہیں بتانے آئے تمہیں, کسی اور کے ترجمان نہیں, اللہ کے ترجمان ہیں, جو بھی بتائیں گے اللہ کی جانب سے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل, ان سے پہلے بھی رسول آئے ہیں اور آ کر چلے گئے. یہ رسول خاتم ہیں, آخری رسول ہیں, اور یہ بھی جانے والے ہیں. اب قرآن سوال کر رہا ہے, افا ان ماتا او قتل, یہ رسول اگر وفات پا جائیں یا شہید ہو جائیں, افا ان ماتا او قتل انقلبتم علی اعقابکم, اگر یہ رسول شہید ہو جائیں یا وفات پا جائیں, تم بتاؤ بعد از رسول تم نے کیا کرنا ہے؟ آیا وہ راہ جو رسول اللہ نے دکھائی ہے اس کو آگے جاری رکھو گے تم, یا واپس پلٹ جانا ہے؟ انقلاب تم پلٹ جانا ہے, اعقابکم واپس پہلی حالت پر, عقب پر. آیا تم نے واپس منقلب ہو جانا ہے, عقبی حالت میں چلے جانا ہے, یا آگے جاری رکھنا ہے اس راستے کو جو رسول اللہ نے دکھایا ہے؟ یہ سوال ہے قرآن کا ان لوگوں سے جو رسول اللہ کے بعد ہیں. ہر نسل سے یہ سوال ہے, چونکہ قرآن میں موجود ہے سورہ مبارکہ آل عمران میں, ہر نسل کے لیے یہ سوال ہے. آیا 143-144 سورہ مبارکہ آل عمران, انقلب تم علی اعقابکم, کیا تم واپس اپنی حالت پر پلٹ جاؤ گے؟ آج کی نسل سے قرآن یہ پوچھ رہا ہے, یہ اللہ کا سوال ہے ہم سے, اب سب سے سوال ہے, شیعہ و سنی سے سوال ہے, اور خصوصاً آج کے دن جو روز میلاد رسول اللہ و ایام میلاد رسول اللہ ہیں, ہم بعد از رسول اللہ آج جشن ہے پوری دنیا میں الحمدللہ, وہ عقیدت مند اپنے جذبوں کا اظہار, عقیدتوں کا اظہار کر رہے ہیں, لیکن آج کا دن بہت اہم ہے یہ سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے کہ بعد از رسول کیا کرنا ہے, انقلاب نبوی پہ قائم رہنا ہے یا انقلاب عقبی کرنا ہے. انقلاب نبوی, ضلالت سے نکل کر ہدایت میں جانا ہے اور ہدایت کی راہ کو آگے بڑھانا ہے. انقلاب عقبی, ہدایت کو چھوڑ کر واپس ضلالت میں جانا ہے. انقلاب تم علی اعقابکم, اب ہم جائزہ لیں کہ ضلالت کس چیز کا نام تھا, ہدایت کس کا نام ہے, تاکہ آج امت رسول اللہ کو دیکھیں کہاں کھڑی ہے. قرآن جو پوچھ رہا ہے, اللہ کا فرمان ہے, بتاؤ بعد از رسول کدھر جاؤ گے, انقلاب عقبی کرو گے یا راہ نبوی کو جاری رکھو گے؟ عقیدت مندوں سے یہ سوال ہے, اور عقیدت مندوں کو حقیقت کا علم ہونا چاہیے, اپنا جغرافیہ تو ہمیں پتہ چلے کہ ہم آج کہاں کھڑے ہیں. ضلالت کے لیے قرآن نے بتایا کہ ان چیزوں کا نام ضلالت ہے, شرک ضلالت ہے, کفر ضلالت ہے, بت پرستی ضلالت ہے, آبائی رسم و رواج ضلالت ہے, سودخاری حرام خوری ضلالت ہے. اس وقت کے معاشرے میں رائج جو کچھ تھا, قریش کی سرداری ضلالت ہے, ابو جہل و ابو لہب کی سرداری ضلالت ہے, ان کی حکومت ضلالت ہے, اس وقت کی ہر چیز ضلالت, اور اس سب کا خاتمہ اور اس کی جگہ پر سب کچھ اللہ کی طرف سے آ جائے, سیاست اللہ کی ہو, قانون اللہ کا ہو, حکومت اللہ کی ہو, ہر چیز اللہ کی ہو, یہ ہدایت ہے. آج ہم دیکھیں کہاں کھڑے ہیں, اپنی سیاست کو دیکھیں, اپنے ملک میں دیکھیں, اپنی سیاست کو دیکھیں, اپنی تجارت کو دیکھیں, ہم اپنی ثقافت کو دیکھیں, اپنے ماحول کو دیکھیں, اپنے کام کاروبار کو دیکھیں, اپنی تمام زندگی کو دیکھیں, اپنے تعلقات کو دیکھیں, کس قانون کے مطابق ہیں. جس کو قرآن ضلالت کہہ رہا ہے یا جس کو قرآن ہدایت کہہ رہا ہے, اور ایک اہم ترین چیز علامت جو قرآن ضلالت و ہدایت کے فرق کے لیے ذکر کر رہا ہے کہ ہدایت و ضلالت علامتوں سے پتا چلے گا, دعووں سے پتا نہیں چلتا. زبانی طور پر انسان دعوے کرے میں ہدایت پر ہوں, لیکن قانون ضلالت کا ہو, حکومت ضلالت کی ہو, ماحول زلالت کا ہو، ثقافت زلالت کی ہو، آئمہ زلالت کے ہو اور یہ خوش بیٹھا ہو میں ہدایت پر ہوں. آپ کسی غلط گاڑی پر بیٹھ جائیں، اسلام آباد جانے کے لیے ملتان والی گاڑی پر بیٹھ جائیں اور راستے میں پھر دھمال بھی ڈالیں کہ میں بڑا مقصد کے قریب جا رہا ہوں، آپ دور جا رہے ہیں. وہ بقول شیخ سعدی کے کہ اے شیخ ان راہی کے تو می روی بے ترکستان می رود. وہ شیخ جو حج کرنے گیا تھا لیکن کعبے کا راستہ بھول کے ترکستان کی طرف جا کے اور راستے میں لبیک اللہم لبیک کہہ رہا تھا، پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ کہا کعبے جا رہا ہوں. اسے جواب دیا گیا کہ اے شیخ یہ راہ جو تم جا رہے ہو یہ کعبے میں نہیں، یہ ترکستان کو راستہ جاتا ہے. آج امت سے یہی سوال ہے کہ کعبے کی طرف جا رہے ہو یا ترکستان جا رہے ہو؟ زلالت میں زندگی بسر کر رہے ہو یا ہدایت میں ہو تم؟ بعد از نبی انقلاب نبوی کے اندر ہو یا انقلاب عقبی کر چکے ہو، واپس جا چکے ہو؟ ایک اہم علامت قرآن نے ذکر کی ہے کہ عہد نبوی میں ہدایت کا ایک اہم رکن وحدت ہے. زلالت سے نکالنے کے لیے، زلالت میں تفرقہ ہے، زلالت میں عداوت ہے، زلالت میں دشمنی ہے. عرب معاشرے کی خصوصیت یہ تھی کہ ہر آدمی کا دشمن تھا، ہر قبیلہ ہر قبیلے کا دشمن تھا، اور دشمنی کے لیے کوئی نظریاتی اختلاف ضروری نہیں تھا. ہر بات میں دشمن تھے، چھپکلی پہ ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے تھے. چھپکلی تو دیکھی ہوئی ہے نا آپ نے، گھروں میں ہوتی ہے. البتہ عرب علاقوں میں خاص قسم کی چھپکلی ہے، یہ جو گھریلو چھپکلی ہے اس سے تھوڑی سی ہے، اسی شکل کی اسی خاندان کی ہے لیکن تھوڑی سی مختلف ہے، جس کو سانڈا کہتے ہیں، اس کو فارسی والے ملخ کہتے ہیں. اس کو یہ ملخ بڑی عربوں کی مرغوب غذا ہے، شکار کرتے ہیں کھاتے ہیں. اس کو سہرا میں ہوتی ہے، گھروں میں نہیں ہوتی، وہ تھوڑی سی وحشی ہے، جنگلی ہے. سہراؤں میں معمولی گھریلو چھپکلی سے تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے، ہاتھ کے اندازے کی سانڈا، اور یہ ان کی بڑی مرغوب غذا ہے. آپ کاروبار کر سکتے ہیں، پاکستان سے چھپکلیاں پکڑ کے عرب ملکوں میں بھیجیں، بڑا کاروبار چمکے گا آپ کا. جس طرح کیکڑے پکڑ کے کھلاتے ہیں چائنیز کو، چوہے کیکڑے، اسی طرح عربوں کی مرغوب غذا چھپکلی ہے. وہ ایرانیوں نے ایک محاورہ بھی بنایا ہوا ہے نا کہ عرب در بیاباں ملخ می خورد. اگلا شعر ذرا اچھا نہیں ہے، توہین آمیز ہے، وہ نہیں پڑھتا میں، دوسرا مصرع اس کا کہ عرب در بیاباں ملخ می خورد، کہ یہ عرب بیابان میں صحرا میں بیٹھ کر چھپکلیاں کھاتے ہیں. اور ایسا ہی ظاہر ہے، وہاں تو اس طرح کے شکار نہیں ہے، شکار کرنے کے لیے آپ کے ملک میں آتے ہیں، آج کل آئے ہوئے ہیں بہاورپور، رحم یار خان، ان علاقوں میں، چولستان میں پڑو ڈالا ہوا ہے. ہر قطری آئے ہوئے ہیں، اماراتی آئے ہوئے ہیں، سعودی شہزادے آئے ہوئے ہیں، اور ہر کئی جہازوں کے ساتھ آتے ہیں، کئی کئی جہاز لاد کے وہاں سے آتے ہیں. اور پاکستانیوں کی عید ہوتی ہے جب وہ شکار کرنے یہاں پر آتے ہیں، چونکہ یہاں پرندے ہیں، یہاں جانور ہیں اور بہت سارے، اور ہر طرح کا انسانی شکار بھی کرتے ہیں، یہ ہر طرح کا انسانی شکار کرتے ہیں. چونکہ ننگ ہے پاکستان کے لیے، ننگ ہے یہ کہ شکارگاہ بنا ہوا ہے عیاشوں کے لیے، عیاشی کا اڈا بنا ہوا ہے، اور ہمارے حکمران جاتے ہیں وہاں ان کی قدم بوسی کے لیے، مل کے آتے ہیں، قدم ان کے چوم کے آتے ہیں وہاں سے. پرندے بھی نہیں ہیں، جانور بھی نہیں ہیں، صحرائی علاقہ ہے. صحرا کا جو شکاری جانور ہے جس کو شکار کرنا ہے وہ چھپکلی ہے. عرب نکلا نیزہ لے کے چھپکلی شکار کرنے، چھپکلی دوڑتی ہوئی دوسرے قبیلے کے خیمے میں گھس گئی. تاریخ میں لکھا ہے، تمام تاریخوں نے لکھا ہے یہ واقعہ. یہ گیا، اس نے جا کر اس خیمے والے سے کہا کہ میرا شکار تیرے خیمے میں آ گیا ہے. اس نے کہا کہ آ گیا ہے تو آ گیا ہے، اب محفوظ ہو گیا ہے، اب تیرا اس سے کوئی تعلق. اس نے کہا یہ تو میرا حق ہے، میں نے پیچھا کیا ہے، جھاڑی سے میں نے نکالا ہے، پل سے میں نے نکالا ہے، اب یہ. اس نے کہا نہیں، عرب اقدار ویلیوز میں سے یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں پناہ لے لیں وہ دشمن کے حوالے نہیں کرتے. اس چھپکلی نے ہمارے ہاں پناہ لے لی، اب میں تمہارے حوالے نہیں کرتا. بار کیف دونوں عرب تھے، دونوں ایک ہی قسم کی ویلیوز رکھتے تھے. ان دونوں میں لڑائی ہو گئی، ایک نے نیزہ مارا دوسرے کو مار دیا. اس کے قبیلے والے آئے، انہوں نے اس کو نیزہ مار کے مار دیا. اس کے قبیلے والے آئے، اس کے قبیلے پر حملہ کر دیا، اور 40 سال تک یہ جنگ جاری رہی. 40 سال یہ جنگ جاری رہی چھپکلی کے اوپر. یہ ان کی ذہنیت تھی. عداوت و دشمنی اساس تھی، دوستی نام کی کوئی چیز نہیں تھی، فخر کے لیے دشمنی و عداوت۔ ان کے شعر ہیں جاہلیت کے، عداوت کو اپنے لیے قصیدوں میں لکھتے تھے کہ میرا دادا اتنا ادوب تھا، میرا نانا اتنا بڑا ادوب تھا فلاں قبیلے کا، اور یہ دشمنی ماؤں نے ہمیں دودھ میں پلائی ہے۔ اس طرح کے شعر فخر کرتے تھے کہ علالزادہ ہونے کے لیے یہ شرط تھی کہ آبا کی دشمنی جس کے ساتھ ہے اولاد بھی اسی کے ساتھ دشمنی کرے۔ وراثت میں عداوت، اختلاف، تفرقہ و دشمنی و عناد، یہ ان کا نظام تھا۔ اس نظام میں انقلاب، یہ زلالت تھی، اس زلالت میں انقلاب آیا، ہدایت کا انقلاب، انقلاب نبوی۔ انقلاب نبوی نے آ کر تمام زلالت کے ارکان کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا، ختم کر دیا، نیست کر دیا۔ اور ان لوگوں جیسے بت توڑے، ایسے ان کی ویلیوز بھی توڑی، ایسے ان کے قانون بھی توڑے، ایسے ان کے ضابطے بھی توڑے، ایسے ان کی رسمیں بھی توڑی، ایسے ان کی روایات بھی توڑی، اکھاڑ کے پھینک دیا سب کچھ۔ ان کا ایک رسم یہ تھی کہ کن اونن لاخی کا ظالمن او مظلوما، ہمیشہ اپنے بھائی اور برادری کے ساتھ رہنا ہے تجھے، یہ نہ دیکھ کہ برادری ظالم ہے یا مظلوم ہے۔ یہ ان کا قانون تھا اس زمانے کا، زلالت کے قانونوں میں سے ایک قانون یہ برادری، اقربا پروری، برادری پرستی، کہ یہ ہماری برادریاں ہیں، یہ برادری سسٹم زلالت کا نظام تھا۔ زلالت نے نظام برادری قائم کیا تھا کہ کن اونن لاخی کا، اپنی برادری کے ساتھی کا ساتھ دے ہمیشہ، یہ نہ دیکھ کہ وہ ظالم ہے یا مظلوم ہے۔ رسول اللہ نے آ کر قانون بدل دیا، اس کو مثل دیا، چونکہ رسول اللہ، انقلاب ایسے نہیں آتا، انقلاب مخالفت کو نہیں کہتے، انقلاب زلالت کا حصہ بننے کو نہیں کہتے، انقلاب زلالت کو اکھاڑ کے باہر پھینک دیں اور تمام آثار، جڑیں، تنا، شاخیں، پھل، پتے، پتیاں زلالت کی اکھاڑ کے پھینک دیں، دفن کر دیں، اور اس کی جگہ پر شجرہ طیبہ ہدایت کو گاڑ دیں آپ۔ اس کا نام انقلاب ہے، اور ہدایت انقلاب سے ہوتی ہے، زلالت کا حصہ بننے سے نہیں ہوتی۔ رسول اللہ نے آ کر، موقع تھا رسول اللہ کے لیے، چونکہ وہ کہتے بھی تھے کہ آپ ہمارے جرگے میں شامل ہو جائیں، ہم آپ کو باقاعدہ حصہ دیتے اور مقام دیتے ہیں، پوسٹ دیتے ہیں، بار بار آفر کرتے تھے، یعنی یہ کہتے تھے کہ آپ اس زلالت کے سسٹم میں کسی جگہ فٹ ہو جائیں آپ بھی، ہم آپ کو بھی عہدہ دیتے ہیں۔ آپ سردار بننا چاہتے ہیں کسی قبیلے کا، ہم بناتے ہیں۔ آپ تمام قبیلوں کا بننا چاہتے ہیں، تمام قبیلوں کا بناتے ہیں۔ کوئی یہ ڈپارٹمنٹ لینا چاہتے ہیں، وہ آپ کو دیتے ہیں۔ آپ بتائیں چاہتے کیا ہیں آپ، آپ اپنی، یعنی رسول اللہ کو وہ آفر کرتے تھے کہ آپ آیا کرو، ہمارے ساتھ تعلقات رکھو۔ قرآن کریم نے واضح طور پر انقلابی اصول بتا دیا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، رسول اللہ نے فرمایا میں ہرگز تمہاری شرک کو، تمہاری زلالت کا حصہ نہیں بن سکتا، اور شرک و زلالت ہدایت کے اندر داخل نہیں ہو سکتی، نہ تم میرے کبھی دین پر آؤ گے، نہ میں تمہارے دین پر جاتا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، زلالت و ہدایت دو الگ الگ راہی ہیں، زلالت و ہدایت میں کبھی بھی آپس میں الائنز نہیں ہو سکتا، زلالت و ہدایت ملا کر فورم نہیں بن سکتا، زلالت و ہدایت کا چربہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ زلالت ہے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا اعبد ما عبدتم ولا انتم اعبدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ زلالت کو یہ کلمہ رد کر دیا، ہدایت لانی ہے، جڑ سے ہدایت کو اکھاڑنا ہے۔ ہر چیز، بت رسول اللہ نے توڑے، پہلے یہ بتوں کے حامی تھے، انصار اسنام، بتوں کے انصار تھے۔ رسول اللہ نے مکہ جب تک فتح نہیں ہوا، بت رہے وہاں پر، کعبہ کے اندر رہے، فتح مکہ کے بعد بت توڑے۔ اب یہ مسلمان بھی جو ہو گئے تھے، چونکہ جو مکہ میں تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے، جو مدینہ آ گئے تھے یہ پہلے سے ہو گئے، جو مکہ میں تھے انہوں نے کہا حضور ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے، تسلیم ہو گئے ہیں، عبادت ان کی چھوڑ دی ہے، اب اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے، لیکن یہ آبا کی نشانیاں ہیں، بزرگوں کی، بڑوں کی، ان کو توڑے نہیں، ان کو کسی سٹور میں بند کر دیں، ہمیں دے دیں، ہم اپنے گھر کے کسی تہ خانے میں ان کو نگاہ بھی نہیں کریں گے۔ اتنا احترام ان کے دل میں بت کا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ انقلاب نہیں ہے، یہ انقلاب نہیں ہے۔ انقلاب کیا ہے؟ انقلاب یہ کہ یہ بت چھوڑو اور بت کو توڑو، اور توڑنا بھی صرف انقلاب نہیں بلکہ اس کو پائمال بھی کرو۔ اب یہ سارے آداب حج میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حاجی پہلی دفعہ جب مسجد الحرام میں جاتا ہے، باب شیبہ سے اندر داخل ہو، باب شیبہ سے۔ اب ڈھونڈنا مشکل ہو گیا باب شیبہ، چونکہ مسجد بڑی ہو گئی ہے۔ باب شیبہ پرانا باب شیبہ، اس باب شیبہ کو تلاش کریں، اس سے داخل ہو اندر۔ کیوں مستحب ہے باب شیبہ؟ چونکہ رسول اللہ نے یہ بت توڑے، بت اتارے، توڑے، توڑ کے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور ان کو باب شیبہ میں دفن کیا، اور پھر سب کو کہا باقی دروازے بند کرو، سب اسی دروازے سے آؤ جاؤ، تاکہ ان بتوں کو اپنے پاؤں تلے روندو۔ انقلاب یہ نہیں ہوتا، جیسے ابھی مصر میں حکومت گرائی، مسلمان آئے، انقلابی آئے، انقلابیوں نے آ کر صرف یہ کہا کہ اقتدار منتقل ہوا، انقلاب نہیں آیا، اقتدار منتقل ہوا۔ بت موجود تھے، وہ سب کچھ موجود تھے، توڑے نہیں، روندے نہیں، پائمال نہیں کیا۔ اور بت ایک دن جان پکڑ لیتا ہے، کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، جب تک ٹوٹے نہیں، جب تک پائمال نہ ہو، بت پرست اس کو دوبارہ لے آتا ہے آگے۔ آپ نے دیکھا آج وہی جو آئے تھے اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے، اب جیل میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ جرنیل سارے ان پر مسلط ہیں۔ اگر ان کو انہوں نے توڑا ہوتا اور توڑ کے مسئلہ ہوتا، پائمال کیا ہوتا، تو آج خود جیل میں نہ ہوتے۔ جو بھی ضلالت کے ساتھ سمجھوتا کر کے اس کا نام انقلاب رکھے، یہ بت خود اس کو سبق سکھاتے ہیں۔ یہ نہیں تھا انقلاب، انقلاب ہوتا تو انہیں بتوں کو توڑنا چاہیے تھا، ان کو روندنا چاہیے تھا، نہیں روندا، اور خود ان کے پاؤں تلے روندے گئے۔ رسول اللہ نے بت توڑے، چھڑوائے، توڑے، اور کہا کہ پاؤں کے نیچے مسلو ان کو، باب شیبہ میں دفن کیے، کہا ہمیشہ کے لیے پوری امت اسی باب سے آ جائے، تاکہ بت شکنی بھی ہو جائے اور بت کی پائمالی بھی ہو جائے۔ بت توڑنا ضروری ہے، انقلاب اسی چیز کا نام ہے۔ رسول اللہ نے سب کچھ چھڑایا، جڑ سے اکھاڑ کے پھینکا، عداوت چھڑوائی۔ عداوت کا جواب عداوت نہیں ہے۔ اس وقت پاکستان میں ضلالت ہے، پاکستان میں فرقہ واریت ہے، پاکستان میں عداوت ہے، امت رسول اللہ کے اندر دشمنی پیدا ہو گئی ہے، ڈال دی گئی ہے۔ اس وقت ہر چیز پاکستان کے اندر جو ضلالت کا حصہ قرآن نے گنوایا ہے کہ یہ تمہارے اندر تھا، آج اس سے کہیں زیادہ پاکستان کے اندر نظر آتا ہے۔ عقیدت بھی ساتھ نظر آتی ہے، اس عقیدت میں حقیقت کھو گئی ہے۔ حقیقت کو لانے کے لیے انقلاب نبوی کی ضرورت ہے۔ انقلاب نبوی جہالت و ضلالت کے تمام اصولوں کو اکھاڑ پھینکنے کا نام ہے، اور ان کو روندنے کا نام ہے، اور ان کو توڑنے کا نام ہے، اور ان کو پاؤں کے نیچے مسلنے کا نام ہے۔ عداوت و دشمنی کو کس طرح سے مسئلہ جائے؟ دین کے اصول انقلاب نبوی کا رکن کیا تھا؟ وحدت۔ دشمنوں کو متحد کر دیا رسول اللہ نے، دشمنوں کو، پہلے مہاجر کو انصار سے ملا دیا، انصاری کو انصاری سے ملا دیا، مہاجر کو مہاجر سے ملا دیا، اور آقا اور غلام کا فرق مٹا دیا، طبقاتیت کو نیست و نابود کر دیا، بلال کو لا کر ان سرداروں کی ردیف میں کھڑا کر دیا۔ یہ انقلاب نبوی تھا، یہ انقلاب نبوی تھا۔ یہ نہیں تھا انقلاب نبوی کا مطلب کہ بلال پہلے ابو جہل کا غلام تھا، اب کسی مسلمان کا غلام ہو جائے۔ چند روز قبل ایک سیاستدان صاحب سے ایک گفتگو تھی، تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ سب مل کے، اور موجودہ جو ہماری ملک کے اندر فرعونیت ہے اس کو ختم کیا جائے۔ وہ فرعونیت کو ختم کرنے کے لیے یہ نہ ہو جائے کہ جیسے انگریز سے نکلے برطانیہ سے نکلے امریکہ کی گود میں چلے گئے. اس کو نہیں کہتے آزادی کہ ایک فرعون سے نکل کر دوسرے فرعون کے. فرق کیا ہو کہ وہ فرعون کلمہ نہیں پڑھتا تھا, یہ فرعون کلمہ پڑھتا ہے. فرعون فرعون ہے, کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے. فرعونیت سے نجات کے لیے, فرعون سے نجات کے لیے فرعونیت کی پہچان ضروری ہے. یہ نہیں تھا کہ رسول اللہ نے پتھر چھڑوا کر پتھروں ہی کا عبادت گزار انہیں بنا دیا. یہ روایت ہے امام پنجم, حضرت امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ نہیں کیا رسول اللہ نے, یہ نہیں کیا کہ تمہیں پتھروں سے چھڑا کر پتھروں کے پیچھے ڈال دیا. امام کیا فرماتے ہیں کہ جب کعبے میں حج کے لیے آتے ہو تو کعبہ پتھروں کا گھر ہے, اس لیے نہیں بلایا گیا کہ تمہیں پتھروں کے گرد گھمایا جائے. وہ پتھروں کے گرد گھمانا مقصود ہوتا تو پہلے بھی پتھر ہی موجود تھے. پتھروں سے چھڑا کر پتھروں کے پیچھے نہیں لگایا گیا, بلکہ امام فرماتے ہیں اس لیے تمہیں کعبہ بلایا گیا ہے کہ ایک نقطے پر اکٹھا کر کے ولی خدا کے تحت آ جاؤ, تم سارے اپنے امام کے ساتھ آ جاؤ. اللہ کے ولی, آج قرآن یہ سوال پوچھ رہا ہے افا ان مات او قتل, اے لوگو بتاؤ یہ رسول جب وفات پا جائیں یا شہید ہو جائیں تم نے کیا کرنا ہے؟ انقلب تم علی اعقابکم, تم نے واپس چلے جانا ہے؟ انقلب تم علی اعقابکم, ہدایت یہ نہیں عزیزان من کہ ہم ریڑی والے کو کہیں کہ سچ تو لو, صحیح تو لو, کم نہ تو لو, اور فیکٹری والے کو کہیں کہ آپ ماشاءاللہ بڑے مومن ہو. امر بالمعروف کرنا ہے تو سرمایہ دار سے شروع کرو, امر بالمعروف کرنا ہے تو آل رسول سے سیکھو. رسول اللہ یہی فرما گئے تھے کہ قرآن و آل, چونکہ قرآن کو اپنے لیے استعمال کرنے والے بہت ہیں, قرآن کو اپنے مفاد میں استعمال کرنے والے بہت ہیں, اس لیے ساتھ قرآن کا محافظ بھی بتا کے جا رہا ہوں کہ قرآن وہی ہوگا جو آل رسول فرمائیں گے. اگر انقلاب سیکھنا ہے تو ان لوگوں سے نہ سیکھو کہ جو فقط لوگوں کی داڑھی پر تو اعتراض کرتے تھے لیکن یزید کی حکمرانی پر اعتراض نہیں کرتے تھے. کرتے تھے نا کچھ لوگ, اعتراض کرتے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اذان میں تاخیر ہو گئی, نماز لیٹ ہو گئی. یہ برائیاں تمہیں نظر آتی ہیں لیکن یزید کی حکمرانی تمہیں نظر نہیں آتی. اس لیے آل رسول کا یہ فرمانا ہے کہ سب سے بڑا امر بالمعروف اور سب سے بڑا نہی عن المنکر یزید جیسے طاغوت کے خلاف قیام کرنا ہے. یہ کرو قیام. انقلاب نبوی کی بنیاد یہ ہے. نبی علیہ السلام جب تشریف لائے تو یہ نہیں کہا کہ پہلے ان کی لٹیں ٹھیک کرو, نہ, پہلے ان کی کھوپڑیاں ٹھیک کرو. کھوپڑیاں ٹھیک ہوں گی, لٹیں خود ٹھیک ہو جائیں گی, زلفیں خود ٹھیک ہو جائیں گی. اگر لٹیں ٹھیک کر لیں آپ اور کھوپڑی ٹھیک نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا, پہلے کھوپڑی ٹھیک ہو جائے. اگر آپ ان کو چادریں اڑوا دیں, خواتین کو چادریں کروا دیں, اور جس کھوپڑی پہ چادر لپٹی ہوئی ہے وہ کھوپڑی نہ بدلے تو وہ سب کچھ چادر کے پردے کے نیچے ہوتا رہے گا جو زلالت پہلے تھی. پہلے کھوپڑی سے زلالت نکالو, پھر اس کو پردے اور حجاب کی زینت سے مزین کرو. یہ انقلاب نبوی ہے. پہلے عداوت, عداوت ختم کرو اپنی. وحدت ارکان انقلاب نبوی میں سے ہے. انقلاب نبی کی بنیاد وحدت پر ہے, اس لیے قرآن مجید نے اس کو رکن دین بتایا ہے. دین کا رکن ہے امیت سے نکل کر امت تک لانے کے لیے رسول اللہ کا اصرار تھا کہ تمہیں ایک ہونا پڑے گا. اوس و خزرج جب آئے مدینہ مکہ میں آئے اور آ کر التجا کی کہ یا رسول اللہ آپ تشریف لائیے مدینہ میں, ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں, ہم آپ کے حامی و ناصر ہیں, رسول اللہ نے نہیں کہا کہ پہلے میں دیکھوں کہ تم نماز پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے، روزہ رکھتے ہو یا نہیں رکھتے، حج پہ آتے ہو یا نہیں آتے، کوئی شرط نہیں رکھی۔ ایک شرط رکھی کہ عداوت ختم کر کے بھائی بنتے ہو یا نہیں بنتے۔ اگر یہ دشمنی ختم کرو اور برادری قبول کرو تو میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ رکن انقلاب نبوی وحدت ہے، ورنہ امی ہیں، وہ لوگ امی کہلائیں گے جن کے اندر ضلالت کے اصول ہیں، عداوت و تفرقہ و دشمنی، اور وہ بھی ان لوگوں میں جو کلمہ رسول اللہ پڑھتے ہیں، جو امت رسول اللہ۔ اس لیے قرآن پوچھ رہا ہے بتاؤ بعد از رسول کیا کرنا، ارادہ کیا ہے تمہارا، کیا ارادہ ہے؟ قرآن ارادے بھی جانتا ہے، پوچھتا ہے۔ سورہ مبارکہ نساء میں آیہ 60 میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، یا رسول الم ترا، آیہ یہاں سے شروع ہوتی ہے، الم ترا الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک بما انزل الیک، اے رسول کیا دیکھے ہیں ایسے لوگ؟ یہ سوال ہے اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ سے، اے رسول کیا دیکھے ہیں ایسے لوگ؟ اب آپ بھی غور کریں کہ آپ نے کہیں دیکھے ہیں یا نہیں دیکھے، خدا پوچھ رہا ہے، اللہ کا یہ بھی سوال ہے کہ اے لوگ، اے رسول کیا دیکھیں ایسے لوگ جن کا گمان یہ ہے کہ ہم مومن ہیں، انہم آمنو، گمان یہ ہے ذہن میں کہ ہم مومن ہیں، بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو آپ پر نازل ہوا، جو آپ سے پہلے نازل ہوا، ہم اس کے مومن ہیں، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ طاغوت کو اپنا حاکم مان لے، گمان یہ ہے کہ ہم مومن ہیں۔ آپ بھی ڈھونڈیں ایسے لوگ کہیں ہیں دنیا میں یا نہیں، جن کا گمان یہ ہو کہ ہم مومن ہیں، جن کے ارادے یہ ہو کہ طاغوت ہمارا حاکم ہو، وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، ان کو امر یہ کیا گیا تھا کہ یہ اس کا انکار کریں، یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا، یہ ضلالت ہے، طاغوت کا حاکم ہونا ضلالت ہے، عداوت ہونا ضلالت ہے، جھگڑے ہونا ضلالت ہے۔ وہ قوم ضلالت میں ہے قرآن کے بقول، جس کے اندر دشمنیاں ہیں، جس کے اندر عداوتیں ہیں، جس کے اندر آپس میں کدورتیں ہیں، جو کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں لیکن دشمنیاں ہیں، ان کو قرآن ہدایت میں نہیں سمجھتا۔ یہ راہ عقبی گئے ہیں، انقلب تم علی اعقابکم، ان کو راہ نبوی میں نہیں، راہ عقبی پر قرآن سمجھتا ہے، انقلب تم علی اعقابکم، اے امت کہاں جا رہے ہو تم، این تذهبون۔ رسول کا راستہ تو یہ نہیں تھا، رسول کا راستہ وحدت کا راستہ تھا، رسول نے نہ صرف بت چھڑوائے بلکہ دشمنیاں بھی چھڑوائیں، عداوتیں بھی چھڑوائیں، قدورتیں بھی چھڑوائیں، اختلافات بھی چھڑوائے، اور اس کی جگہ پر اخوت و وحدت کو امت کی ہدایت کے لیے نصب کیا و قائم کیا۔ عزیزان، عبادتیں وحدت کے بغیر، نعتیں وحدت کے بغیر، مجلسیں وحدت کے بغیر، حج وحدت کے بغیر، نماز جماعت وحدت کے بغیر، قرآن سے پوچھو ان سارے اعمال کا نام کیا ہے، قرآن بتائے گا آپ کو یہ ہدایت نہیں ہے، کیونکہ رکن نہیں ہے ان کے اندر، رکن نہیں ہے ان کے اندر۔ واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو تھامو، اللہ کی رسی کو، اقتدار کی کرسی کو نہ تھامو۔ اب جو میٹنگ بلاتے ہیں، میٹنگ ہے کس کے لیے؟ فلاں کام کے لیے، اوپر بینر لکھ دیتے ہیں واعتصموا بحبل اللہ، وہ حبل اللہ کیا ہے؟ کرسی، کرسی کا نام حبل اللہ رکھا ہوا ہے، اقتدار کی کرسی کا نام حبل اللہ ہے، اپنی ریاست کا نام حبل اللہ ہے، میرے گرد، اے لوگوں میرے گرد جمع ہو جاؤ، بینر اوپر کیا ہے؟ واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو تھام لو۔ عزیزان ایمان، اللہ کی رسی دین ہے، اللہ کی رسی قرآن ہے، اللہ کی رسی آل رسول ہے، اللہ کی رسی خود ذات رسول ہے، اور اللہ کی رسی راہ رسول اللہ ہے، اس کو تھام کے رکھو۔ اقتدار کی کرسی اللہ کی رسی نہیں، یہ جانسا ہے۔ آج ہمیں جو سنجیدگی کے ساتھ، آپ سب مومنین سے میری یہ درخواست خواہش ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت کا جواب تلاش کرو، اف ان مات، سورہ مبارکہ آل عمران آیہ 144، یہ گھر میں پڑھنا ترجمے کے ساتھ، قرآن پوچھ رہا ہے کہ تمام رسول آئے اور گزر گئے، اس رسول خاتم کو بھی آنا ہے اور گزر جانا ہے، آپ بتاؤ بعد میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ واپس لوٹ جاؤ گے جس حالت سے تمہیں رسول اللہ نے نکالا تھا، یا راہ رسول پر آگے بڑھو گے، جاری رکھو گے؟ اگر ہم نے راہ رسول جاری رکھا ہوتا تو آج اسلام پوری دنیا میں ہوتا، آج کسی دنیا میں کفر و شرک کی حکومت نہ ہوتی۔ یہ انقلاب عقبی ہے کہ کسی مسلمان ملک میں بھی اسلامی حکومت موجود نہیں ہے سوائے ایک کے، ایک ملک کے علاوہ کسی جگہ اسلامی حکومت۔ اب امت رسول کیا کہ رسول اللہ کو صرف نعتوں پہ آپ کہو گے کہ نعتیں ہماری طرف سے قبول فرمائیں، یہ ہدیہ نعت ہے ہماری طرف سے، رسول دینے کیا آئے تھے؟ عزیز من، نعت میں تو عقیدت پیش کر رہا ہے، رسول اللہ سے حقیقت لے کر آیا ہے، حقیقت چھوڑ کے عقیدت تو پیش کر رہا ہے، تو رسول دیکھیں گے کہ میں نے جس راہ پہ چڑھایا تھا، اے کاش تو اس راہ پہ آ کر اظہار عقیدت کرتا، ابھی پوری دنیا پر تیری حاکمیت ہوتی۔ کہاں بیٹھ کے اظہار عقیدت کر رہا ہے؟ پہلے اس کا میدان تو ہموار کر دو۔ یہ ایام ہیں امت رسول اللہ کے لیے بہت اہم، ایام رسالت، ایام نبوت، ایام توحید، ایام نظام الہی، ایام حکومت الہی، ایام وحدت الہی۔ شعور کے ساتھ اس انقلاب عقبی کو روکو، امت جو ضلالت کی طرف مزید بڑھ رہی ہے اس کو روکو۔ روکنے کا طریقہ یہ نہیں کہ ہم اپنے اختراعی طریقے بنا لیں، روکنے کا طریقہ قرآن نے ذکر کیا، یتلو علیہم آیات و یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ کی نشانیاں، تزکیہ اور تطہیر، اور تعلیم کتاب و حکمت۔ یہ روشیں ہیں جن روشوں سے انقلاب نبوی برپا ہوگا۔ عزیزان، رحمت للعالمین جب تشریف لے گئے مدینہ میں تو مدینہ والوں کے لیے شرط رکھی کہ عداوت ختم کرو، اور وہی مدینہ جو دشمنیوں کا گڑھ تھا اب وہ رحمت کا مرکز بن گیا۔ پاکستان سے کیوں برکتیں اٹھ گئی ہیں؟ لگتا ہے رحمت للعالمین ناراض ہو گئے ہیں نعوذ باللہ ہم سے۔ عزیزان، رحمت للعالمین کے آنے کے لیے، جب رحمت للعالمین آئیں گے ساری برکتیں خدا پاکستان میں لے آئے گا۔ آپ قرآن کو پڑھیں کہ برکتیں قرآن کن کو کہتا ہے، اور جب کسی قوم سے برکتیں اٹھاتا ہے کیا اٹھا لیتا ہے؟ قرآن کا فرمانا ہے کہ ہم پہلی برکت جو کسی نافرمان قوم سے اٹھاتے ہیں، ایک امن کی برکت اٹھا لیتے ہیں، ایک رزق کی برکت اٹھا لیتے ہیں، اس قوم کو ناامنی اور بھوک میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ بھوک اور ناامنی علامت ہے کہ خدا نے اس بستی سے اپنی رحمت اٹھا لی ہے۔ آج پاکستان میں یہی دو چیزیں کم ہیں، یہ کیسے واپس آئیں گی؟ قرآن مجید میں ہے نا، سورہ قریش میں، لِإِلَافِ قُرَيْش وَإِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّطَاءِ وَالصَّيْفِ، خداوند تبارک و تعالیٰ نے قریش کے لیے کیا کیا؟ ان کو آمَنَهُمْ مِنْ خَوْف، أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خوف۔ خدا نے یہ نعمت ان کو دی کہ انہیں بھوکھوں کو خدا نے رزق بھی دینا شروع کر دیا، اور ناامن سرزمین مکہ کی تھی اس پر امن بھی قائم ہو گیا۔ آمنہم من خوف، امن اور رزق خدا کی علامتیں ہیں، ہدایت جو رسول اللہ کے وجود مبارک سے۔ پاکستان میں یہی دو نعمتیں کمیاب ہوتی جا رہی ہیں۔ کوئی ہے جو کہے کہ اب مجھے کوئی مشکل نہیں ہے رزق کے حوالے سے؟ عزیز من، دیکھیں رزق کی تلاش میں انسان کن کن کاموں میں لگ گیا ہے، کیا کیا حرکتیں کر رہا ہے، اس لیے کہ رزق ناپید ہوتا جا رہا ہے، نابود ہوتا جا رہا ہے، ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، اور رزق کی دوڑ میں سب کچھ بھول گئے ہم۔ وہ رزق، قرآن کا فرمان ہے کہ وہ رزق خدا نے بنایا تاکہ تمہاری طرف خدا نے رزق بھیجنا ہے، تمہیں رزق کی طرف نہیں بھیجا، تمہاری طرف رزق بھیجنا ہے۔ یہ فرق ہے رسول اللہ کے نظام میں اور جہالت کے نظام میں۔ جہالت کے نظام میں انسان لوٹ کے رزق لاتا ہے، رشوتیں کھا کر، فراڈ کر کے، کرپشن کر کے، وہ رزق رزق نہیں ہے، وہ زہر سے بدتر ہے۔ رزق وہ ہے جو آپ کی طرف اللہ بھیج رہا ہے، رزق نے آپ کی طرف آنا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ہم نے انسان رزق کو نہیں دیا، رزق انسان کو دیا. انسان رزق کے حوالے نہیں کیا، رزق کو انسان کے حوالے کیا. وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْف، اور امن تمہیں، خوف تمہارے دلوں سے نکال کر امن برقرار کرنا ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں ضلالت سے نکلنا ہے، جہالت سے نکلنا ہے. ارکان ہدایت، انقلاب رسول کے ارکان ہدایت، ان میں بہت اہم رکن وحدت ہے، جو پاکستان کے لیے ہر چیز سے زیادہ، اس وقت پاکستانی امت جو رسول اللہ کا امت کا ایک ٹکڑا یہاں پاکستان میں آباد ہے، اس کے لیے، ساری امت کے لیے، لیکن بالخصوص پاکستان کے لیے، اس وحدت کے لیے کوشش کریں سنجیدگی کے ساتھ. عزیزان، صرف تقریریں اور صرف باتیں کافی نہیں ہیں، اس کے لیے سوچ، اس کے لیے عملی اقدام، اس کے لیے جرت، اس کے لیے شجاعت، اس کے لیے میدان میں آنا، اس کے لیے عداوتوں کا مقابلہ کرنا، دشمنیوں، جہالتوں، ضلالتوں کا مقابلہ کرنا. اگر ہم اسی طرح رزق کے پیچھے پڑے رہے اور اپنی جان بچانے کی فکر میں، اور امن نہ ہوا اور رزق نہ ہوا، تو ہم اپنے گھروں میں یا بھوک مار دے گی یا دہشت گرد مار دیں گے. آج یہی ہو رہا ہے، یا بھوک مار دے گی یا دہشت گرد مار دیں گے. یہ دو لعنتیں پاکستان سے ختم ہو سکتی ہیں انقلاب نبوی کے ذریعے سے، اس امید کے ساتھ کہ خداوند تبارک و تعالی رحمت للعالمین کے صدقے انشاءاللہ اس مملکت میں و پورے اسلامی ممالک میں و تمام دنیا میں انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی امن و امان قائم فرمائے. اور بارگاہ الہی میں دعا گو ہیں، پروردگارہ بحق رحمت للعالمین، بحق خیر الموجودین، پروردگارہ اپنی رحمت واسعہ کے صدقے خداوندہ امت رسول اللہ کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما، امت رسول اللہ کے اندر سے کدورتیں اور دشمنیوں کو دور فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد امت مسلمہ کو تمام مشکلات، تمام مصائب سے نجات عطا فرما. پروردگارہ امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما. امت اسلامیہ کو پروردگارہ فتنوں سے رہائی عطا فرما، ان ظالموں کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، فتنہ گروں کو فتنوں سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما. تمام فتنے امت اسلامیہ کے اندر اس جرثومہ فساد سے ہیں، امریکہ اور اسرائیل، امت اسلامیہ میں جتنی آگ لگی ہوئی ہے ان کے ذریعے پروردگارہ ان فساد و فتنے کی جڑوں کو نیست و نابود فرما. پروردگارہ حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد اس ملک کو ناامن بنانے والے، دہشت گردی کرنے والے، فرقہ واریت پھیلانے والے، دشمنی و نفاق و فتنے پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں سرپرستوں کو رسوا فرما، ملت پاکستان کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما، ملت اسلامیہ کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما، اس مملکت کے اندر نظام عدل الہی قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، نظام و انقلاب نبوی کی توفیق عطا فرما. اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما. آپ تمام امت اسلامیہ کی سلامتی کے لیے، اتحاد کے لیے، اور مملکت پاکستان کی حفاظت و سلامتی کے لیے، اور اتحاد امت کے لیے، اور آپ سب اپنی سلامتی کے لیے بلند آواز سے 3 دفعہ محمدی صلوات پڑھیے، محمد و آل محمد.